أعضاء أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وجاء الحق وزعف الباطل إن الباطل كان زهوقا. نمبر 635. ماہ رمضان مبارک کی مسلسل تقاریر کے بعد یقیناً مومنین کرام کافی تھکے ہوئے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا آج کا یہ درس بھی ایسی ہی تھکاوٹ میں دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی ڈر کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ صحیح معنوں میں ہماری گفتگو آئندہ اتوار سے شروع ہوگی. فقط سلسلہ شروع ہو جائے اس کے لیے یہ ڈر رکھا گیا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دو چار پانچ سال تک جو مومنین آ جائیں ان کا وقت ضائع کیا جائے. یہ دو چار منٹ میں صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ بیچارے جو بڑی دور سے اس درس کو ریکارڈ کرنے آئے ہیں، کم از کم وہ تقریر ان کو شروع سے مل جائے. لیکن ذرا جلدی کیجیے گا، آج کا یہ درس 13 شوال پاکستان کے اعتبار سے جو چاند کی عید کی تاریخ ہے، 13 شوال کو ہو رہا ہے. 13 شوال کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں اپنی تو کوئی خاص حیثیت نہیں، مگر یہ شوال کا مہینہ بذات خود کچھ تیاری کا مہینہ ہے جس کا ایک بڑا گہرا تعلق رمضان سے، اور دوسری خصوصیت یہ کہ 13 تاریخ نہ صحیح مگر اسی مہینے کی اسی ہفتے کی ایک تاریخ ایسی گزری کہ جس کی ایک خصوصیت بتائی جاتی ہے. اب یہ دو جملوں کو واضح کر اتنی دیر میں وہ کیمرہ فٹ ہو جائے گا تو تقریب شروع کرنے میں آسانی ہوگی. پہلا جملہ یہ کہ خدا معلوم آپ نے غور کیا کہ نہیں، میں تو جہاں جہاں جاتا تھا وہاں غور کرواتا تھا کہ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ اپنے اختتام پر آتا ہے، شروع رمضان میں آخر رمضان، ویسے ویسے اعمال، دعائیں، احادیث، ان سب میں حج کا بیان شروع ہو جاتا ہے. رمضان کی آخری دعائیں، شبائے بدر، اہم ترین ایک دعا ماہ رمضان کی آخری رات، وہ والی روایت کہ چوتھے امام کو اپنے غلاموں کو جمع کر کے پہلے تو ایک ایسا خطبہ دینا جو آپ کی زبان میں یہ کہلائے کہ بہت ڈرا دیا امام، اور اس کے بعد یہ کہہ کے سب کو معاف کر دینا کہ رمضان کی آخری رات میں خدا اتنی رحمت نازل کرتا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے ایک حصہ ملے، چنانچہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں تاکہ خدا مجھے معاف کرے. یہ جملہ شروع میں نہیں، پہلے تو باقاعدہ امام نے وہ ماحول بنایا کہ جسے واقعان یہ کہا جائے کہ ڈرا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ سارا واقعہ تو آپ نے 29ویں شب کی مجالس میں سنا ہوگا. لیکن اس کے بعد یہ جملہ کہ جو رمضان میں اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکا، سوائے حج کے اب کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسے معافی ملے. شبائے بدر سے وہ دعا کہ جب راوی نے امام سے بحث کرنا چاہیے، بہت کم روایتوں میں آپ کو یہ جملہ ملے گا، امام نے اس وقت اس سے کہا کہ میں تم سے اس معاملے میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس جو میں کہہ رہا ہوں اسے قبول کرنا ہے قبول کرو، قبول نہیں کرنا ہے چلے جاؤ. علل الشرائع وہ کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ ہو چکا، اس کے اندر یہ حدیث وقیحا یفرق کل عمل حکیم، شبائے قدر کی ایک دعا کہ آج کی رات اللہ ہر معاملے کو طے کرتا ہے. تو خاص اس میں امام صحت کی بات کہیں راوی سنتا رہا، رزق کی بات کہیں راوی سنتا رہا، زندگی اور موت کی بات کہیں راوی سنتا رہا، لیکن جب امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج ہی کی رات اس وقت ملائکہ وہ فہرست بنا رہے ہیں کہ کون کون آدمی اس سال حج پر جائے گا اور کون اس سال نہیں جائے گا, تو ابھی تک باقی باتیں تو راوی نے اطمینان سے سنی, اس پہ چونک اٹھا اور کہا کہ مولا اس کا کیا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر کسی کا نام آج رہ گیا تو پھر وہ اس سال حج پر جا ہی نہیں سکتا. امام نے فرمایا ہاں یہی مطلب. تو راوی نے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, کہاں سے اس رمضان اور کہاں آج سے لے ابھی تقریباً ڈھائی مہینے باقی, آج اگر کسی کا نام رہ گیا تو کیا وہ حج سے ہی رہ گئے؟ امام کا یہ جواب ہے جو کہ کتاب کا اردو ترجمہ ہو چکا اس لیے آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ امام نے کہا دیکھو اگر تم بحث کرنا چاہتے ہو تو اس مسئلے میں میں بحث کے لیے تیار نہیں, لیکن معاملہ وہی ہے کہ جو میں نے کہا کہ یہ ساری سے ساری بات آج یعنی رمضان کے آخری ہفتے میں طے پا رہی, باقی چیزوں پہ تو راوی کو بھی اعتراض نہیں تھا, صرف حج کے مسئلے پہ اسے اعتراض ہوا. 23 تاریخ کو چھٹے امام نے یہ کہا اور 29 تاریخ کو چوتھے امام نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس نے آج اپنی بخشش نہیں کرائی, آج کا مطلب ہے پہلی رمضان سے 28 رمضان تک 29 رمضان تک, اب اس کے بعد اپنی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں وجود حج میں. چنانچہ اسلامی اصطلاح کے اعتبار جیسے ہی چاند رات ہوتی یعنی عید کا چاند, ویسے ہی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ عید کا مہینہ ہے, علماء کی زبان پہ آئے گا کہ شوال کا مہینہ ہے, مگر فقہا اور مجتہدین کی زبان پہ آئے گا کہ حج کا مہینہ ہے. الحج جو اشہر معلومات, قرآن نے کہا کہ حج ایک نہیں 3 مہینوں کا نام, ہم کہتے ہیں شوال, ہم کہتے ہیں ذی-القعدہ, ہم کہتے ہیں ذی-الحجہ, مگر فقہ اسلامی میں اس مہینے کا نام ہے حج کا مہینہ. تو ایک بات تو یہ ہے کہ حج کی تیاریاں شروع, پہلی شوال آئی اور اب یہ حج کا مہینہ شروع, اس سے متعلقہ اتنے سارے مسئلے ہیں کہ شوال کی پہلی تاریخ کے بعد جس انداز سے انسان اپنے مال کو بھی استعمال نہیں کر سکتا, اگر یہ اس کی حج کی استطاعت کو کم کرنے کا سبب بن, تو خیر ایک مناسبت تو یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ, عید کا نہیں, شوال کا نہیں, جبکہ اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے حج کا بھائی. ایک یہ مناسبت ذہن میں رکھیے گا, حج میرا موضوع نہیں, حج کے بارے میں اگر کسی کو سنا ہے سننا ہے تو شام کے 4 بجے حج کے رات میں آ جائے اگر اس وقت تک میں زندہ رہا. اور دوسری مناسبت یہ کہ ہمارے یہاں کے کیلنڈر میں ایک لفظ لکھا ہوا کہ 10 شوال غیبت کبرا کا آغاز, بس اتنی دیر میں وہ بچہ بھی فارغ ہو گیا تو میں اپنی بات پر شروع کر دوں کہ آج کا یہ درس ہمارا ایک طرف وہ تاریخ ہے جو حج کی تیاریوں کی تاریخ رہ جاتی ہے, حج رمضان کے بعد پہلا ہی مسئلہ اسلام میں حج, 2 مہینے 10 دن بعد نہیں, پہلی شوال حج کی پہلی تاریخ ہے. اور دوسری جانب ہمارے یہاں کے کیلنڈر اور جنتریوں 10 شوال جو ابھی ابھی گزری ہے غیبت کبرا کی تاریخ کہی جاتی ہے. اب یہ 2 مناسبتوں کو جمع کر کے آج کا یہ درس شروع کیا جا رہا, تقریباً 8-9 منٹ تو اس میں ویسے ہی گزر گئے. ایک طرف حج کی مناسبت ذہن میں رکھیے, ہمارے موضوع کا حج سے کوئی تعلق نہیں سوائے اس سے کہ جس میدان میں حج ہوتا اس میدان کے حوالے سے ہمیں ایک بات کرنا, حج کے حوالے سے نہیں حج کے میدان کے حوالے سے. اور دوسری بات یہ کہ یہ 10 شوال کی تاریخ اگر غیبت کبرا کی آغاز کی تاریخ مان لی جائے جو ہمارے یہاں تو بہرحال رائج بھی ہے اور غالباً اس حوالے سے کچھ امام بارگاہوں میں پروگرام بھی ہوتے ہیں. اب یہ دو چیزیں صرف ایک پس منظر بتا دیا جائے قرآن کریم کی اس آیت کا جس کی تلاوت کر کے آج کی گفتگو شروع ہوئی, سورہ بنی اسرائیل یا الحق وزحق الباطل, اب آ گیا باطل کو مٹنا ہی مٹنا, یہ اعلان مکے کی سرزمین سے ہوگا, یہ اعلان حج کے اختتام پر ہوگا, یہ اعلان 23 رمضان شب قدر کی ایک نشانی کے بعد ہوگا. اب میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ اب تو ہمارے بچے ان چیزوں کو جانتے ہیں. بہرحال وقت ظہور یہ اعلان ہونے والا, ظہور کے حوالے سے جو پہلی بات کہی گئی کہ امام کا ظہور جس مجمع میں ہوگا وہ بنیادی طور پر حاجیوں کا مجمع ہوگا یقیناً. اب وہ زمانہ تو نہیں رہا کہ ہم حج کے حوالے سے کوئی بات کہیں اور لوگ اس لیے سن لیں کہ دیکھا کس نے ہوتا ہے حج. اب تو ہر مجمع میں آدھے سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو خود وہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہوتے ہیں. اعتراض ہوگا کہ ظہور امام تو 10 محرم کو, حج ختم ہو جاتا ہے 12 دن, تو 28 دن تک تو کبھی مجمع مکے میں نہیں ٹھہرتا. مگر یہ بھی تو ظہور کی نشانیوں میں ایک نشانی بتائی گئی کہ اس سال کا حج, اس سال امام کو تشریف بلانا, وہ حج ہی ایسے مشکل حالات میں ہوگا کہ اول تو سب آ ہی نہیں پائیں گے. خواہش بہتوں کے دل میں ہوگی لیکن بہت مختصر سا مجمع آئے گا, اور جو لوگ مکے پہنچ جائیں گے مکے کے حالات ایسے ہوں گے, بلکہ یہ کہیے کہ دنیا کے حالات کہ وہ مکے میں پھنس کے رہ جائیں گے. آ تو جائیں گے لیکن مکے سے نکلنے کا موقع نہیں بن رہا ہوگا. خاص طور پر وہ جملہ ذہن میں رکھ کر کہ کیونکہ آخری حج کے بارے میں کہا یہ جاتا کہ صرف خشکی کے راستے سے لوگ آ سکیں, سمندر کے راستے بند ہوں گے, فضائی راستے بند ہوں گے. وہاں ظہور امام سے پہلے جو عالمی جنگ کے بارے میں روایتیں آئیں اس میں کیسے ممکن ہے کہ ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں؟ جنگ چھڑتے ہی سب سے پہلے پابندی فضائی سفر پہ ہوتی. وہ ساری باتیں اب سمجھ میں آ رہی ہیں جو پہلے سمجھ میں نہیں آتی. اور خشکی کے راستے میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہی تو ہے نا کہ ادھر لوگ حج کر رہے ہیں, ادھر مدینے کے سفیانی کے لشکر نے قبضہ کر کے قتل و غارت کری کی ہوئی. جو خشکی کا ایک ہی راستہ ہے سعودی عرب میں آنے کا, وہ راستہ سفیانی کے لشکر کی وجہ سے بند. یہ لشکر حج کے بعد مدینے پہنچا, یعنی حج تک تو راستے کھلے تھے, حج کے بعد راستے بند. تو جو لوگ اس سال حج پر آئے نہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں, نہ سمندری نہ فضائی, اور نہ جو ایک رہ گیا تھا خشکی کا نہ وہ. اسی راستے پر تو جبرائیل اور سفیانی کے لشکر کا مقابلہ ہوگا, وہ لشکر زمین میں ہر کوئی ساری تفصیلات آپ کی سنی. تو خلاصہ یہ کہ عام حج کے حوالے سے یقیناً یہ بات ہے کہ جیسے ہی حج مکمل ہوتا ہے ہر آدمی اس طرح سے مکے کو خدا حافظ کہنے کے لیے بے چین ہوتا جیسے کوئی جانور رسی چھوڑا کے بھاگنے کی فکر کرے. مگر ظہور امام والا حج وہ ان معنوں میں مختلف ہوگا کہ بھاگنے والے بھاگنا بھی چاہے تو رستا نہیں, چنانچہ جبرن و قہرن لوگوں کو جو حج پر آ گئے مکے میں رہنا. تو دو باتیں ہوں, جس مجمع سے امام پہلا خطاب کرے, یہ لفظ خطاب ذہن میں رہے, یہی تو ہماری آج کے درس کا اہم لفظ. جس مجمع سے ہمارے زمانے کے امام خطاب کریں گے وہ حاجیوں کا مجمع ہوگا, جس جگہ امام خطاب کریں گے وہ جگہ حج کی ہوگی. بس حج کے حوالے سے مجھے یہی دو باتیں آج لینا تھی. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ امام جو آج کا مطلب 10 شوال کو خیبر شروع ہوئی, وہ ظاہر ہوں گے 10 محرم. اب ظہور کے بعد جو تفسیر امام کے حوالے سے آئی وہ ان معنوں میں بڑی عجیب ہے کہ تمام دستور اور تمام طریقوں کے خلاف امام ظاہر ہوں گے. امام کس طرح ظاہر ہوں گے وہ ساری باتیں تو آپ سنتے ہیں. مختصر یہ ایک ذوالفقار اور ایک عالم اسلام, یہ دو چیزیں لے کے امام ظاہر ہوں گے. خانہ کعبہ کی اس دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھیں گے کہ جس دیوار میں خانہ کعبہ کا دروازہ لگا, بین الباب والمقام, یہ الفاظ آ رہے ہیں امام کی بیٹھک کو بتانے کے لیے, یعنی حجر اسود اور دروازے کے درمیان, حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان, دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان. تقریباً یہ تینوں لفظ ایک ہی چیز. امام کے سیدھے ہاتھ میں ذوالفقار ہے, الٹے ہاتھ پر علم. اور جیسے ہی جبرائیل نے کہا کہ جا الحق وزا الباطل ان الباطل کانا ظہورا, ایک مرتبہ لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے, 4 ملائکہ آئے, 3 انبیاء آئے, 7 اصحاب کہف آئے, 15 قوم موسیٰ والے آئے, اور ایک ایک کر کے باقی ہم اور آپ پہنچ گئے. اچھا یہ جو میں نے ابھی بات کہی ہے کچھ نئی بات نہیں. نئی بات اس میں یہ کہ جو کسی بھی حدیث میں چیز نہیں ملی. اب ایسے حدیثیں تو بہت ساری, ہو سکتا ہے کسی بہت ہی ضعیف حدیث میں کوئی جملہ ہو لیکن جتنی حدیثیں اس واقعے کے حوالے سے قابل بھروسہ ہو سکتی ہیں جس میں بعض ضعیف حدیثیں بھی آ جاتی ہیں ان میں صحیح ایک بات نہیں ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ امام نے بیعت کے لیے ہاتھ پھیلا دیا اور سب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے بیعت کا. اس میں معصوم ملائکہ بھی آ گئے اور گناہگار مومن بھی آ گئے, ماقبل کے انبیاء کے امتی بھی آ گئے, امام کے زمانے میں رہنے والے مومنین بھی آ گئے, مگر بیعت مانگی جا رہی ہے. بیعت کا مطلب یہ کہ امام کا ہاتھ پھیلا اور آنے والے امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرے. یہ ایک عجیب بات ہے, اس لیے کہ جب کبھی بیعت کی جاتی ہے تو اس سے پہلے ہمیشہ ایک تقریر کی جاتی ہے, ایک پالیسی دی جاتی ہے کہ آخر ہم کس بات پر بیعت مانگ رہے ہیں. جیسے آج کل کوئی بھی کسی قسم کا معاہدہ ہو تو آخر میں دستخط ہوتے ہیں, مگر دستخط سادے کاغذ پر نہیں ہوتے, پہلے یہ لکھا جاتا ہے کہ کس معاملے میں دستخط ہو رہے ہیں. اور یہ بیعت کا مفہوم نکلا بھی خرید و فروخت سے. عربی خرید و فروخت کو کہتے ہیں بیع اور شراء, بیع اسی سے بیعت نکلا. تو وہاں بھی یہ ہوتا کہ پہلے دکاندار کہتا ہے کہ چیز میں نے اتنے روپے کی بیچی, خریدار کو جو بھی اس کے اندر ڈیلنگ کرنا ہے, معاملہ کرنا ہے, قیمت کم کرانا ہے, زیادہ کرانا ہے, وہ سب ہو جاتا. اس کے بعد خریدار کہتا اب میں نے اسے قبول کیا, تو دونوں ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں. اور ہاتھ پہ ہاتھ مارنا درحقیقت آج کل کی دستخط کے برابر, یا یہ کہیے کہ آج کل کی دستخط قائم مقام ہے خرید و فروخت میں ہاتھ پر ہاتھ مارنے. لیکن ہاتھ پر ہاتھ مارنے سے پہلے ضرور یہ طے پاتا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا جسے رن کیا جا رہا, جسے طے کیا جا رہا, وہ معاملہ ہے کیا. امام زمانہ بیعت مانگ رہے ابراہیم سے لے کر آخری زمانے کے آخری مومن تک سے, اتنے سال جبرائیل سے بات شروع ہوئی, انبیاء سے ہوتی ہوئی, ماقبل کے انبیاء سے ہوتی ہوئی یہاں تک کے ہم تک آئی, مگر خالی ہاتھ پر ہاتھ مار بیعت کرو بھی یہ تو ایسا ہے جیسے سادے کاغذ سے دستخط کروائے جا رہے ہیں, ایسا ہوتا ہی نہیں. ویسے امام کو اختیار ہے ہم سے آ کر کہتے کہ سادہ کاغذ سے دستخط کرو, لیکن کیا واقعاً ایسا ہی مسئلہ, جبکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. جب کبھی بیعت ہوتی, اب آ جائیے دکانداری اور کرایہ داری اور اس قسم کے مسئلوں سے ہٹ کر جو حکمران بیعت لیا کرتے وہاں بھی یہی کہ بیعت کا مطلب لیجیے کہ پہلے وہ اپنی ایک تقریر کرتا جس کے اندر یہ بتاتا ہے کہ میرا اصول, میرا منشور, میرا طریقہ کار, میرے وعدے, میں آخر کس کام کے لیے آخر تخت پر بیٹھا ہوں. اس کے بعد وہ کہتا ہے جس سے اتفاق ہے میرے ہاتھ میں آتی بیعت کر. تو بیعت ہمیشہ وہ چیز کہ جس کے اندر اس سے پہلے حکمران کی پالیسی یا اس کا منشور بیان ہوتا ہے, اتفاق کرنے والے آ کے ہاتھ سے ہاتھ مارتے ہیں, جن کو اتفاق نہیں ہم الگ رہتے ہیں. جو کیفیت آج کل ووٹ کے حوالے سے ہو گئی, یہ پہلے اس حکمران کو یا الیکشن میں کھڑے ہونے والے کو اپنا ایک منشور دینا پڑتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو ووٹ ملتے ہیں. مگر زمانے کے امام کے حوالے سے جو لکھا ہوا وہ یہی کہ ظاہر ہوتے ہی علم لہرا کر ذوالفقار کو اپنے ہاتھ میں تھام کر بیعت کے لیے ہاتھ پھیلا دے. اس سے پہلے کسی قسم کی کوئی تقریر نہیں, اس سے پہلے کسی قسم سے امام کی طرف سے کوئی پالیسی صاف بیان نہیں. لیکن آخر یہ کس چیز پر بیعت کی جا رہی, خاص طور پر جب ہمیں یہ بھی معلوم کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی بیعت کریں گے جو اس سے پہلے امامت کو نہیں مانتے. اور اسی کے لیے میں دو مہینے پہلے کی ایک تقریر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں, دس شوال کے حوالے سے یاد آ جائے کہ امام کس چیز پر آ کر بیعت مانگ رہے ہیں. اور اس تقریر یہ جو چھوٹا سا ٹکڑا آ رہا ہے دو مہینے پہلے کی تقریر, رجب کے مہینے کی میری ایک تقریر تھی جس کو دہرا رہا ہوں. پوری تقریر ایک مختصر سا کپڑا, اسی میں دو باتیں ایسی آئیں جو ہمارے انشاءاللہ اس سال کے باقی تین درس کا عنوان بنے, ہر درس میں کوئی ایک بات. تو اب بات کہاں تک پہنچی کہ امام ہر بیعت مانگ رہے ہیں. بیعت ہمیشہ اس وقت مانگی جاتی ہے جب اس سے پہلے بیعت مانگنے والا پہلے اپنی پالیسی بتائے, اپنا منشور پیش کرے کہ میں کس بات سے بیعت مانگ رہا ہوں. تو آخر وہ کیا پالیسی اور کیا منشور وہ امام پیش نہیں کرے. کسی بھی روایت میں نہیں ہے کہ امام پہلے تقریر کرے,
کربلا تب کے میدان میں ہے کہ پہلے خطبہ دیا, اس کے بعد پھر امام نے جہاد شروع کیا. وزیر خم تب کے میدان میں ہے کہ پہلے پیغمبر نے خطبہ دیا, پھر کہا کہ اب آ کے علی کی بیعت کروں. حتیٰ یہ کتابتیں سے نشیرہ اور کوہے ابو قبیس, جو ویسے تو کوہے صفا ہے لیکن خیر جیسا مشہور ہو گیا, کوہے ابو قبیس اور کتابتیں سے نشیرہ, پیغمبر نے جب کلمہ پڑھنے کو کہا پہلے تقریر کہ آخر کس بات سے یہ کلمہ پڑھوایا جا رہا, تو وہی ایک عقلی دستور ہے اور وہی معصومین کا طریقہ رہا سوائے امام زمانہ کی, جبکہ سب سے زیادہ ضرورت امام زمانہ کے لیے تھی کہ انہیں ساری دنیا میں جہاد کرنا اور سارے مومنین کو ملا کے جہاد کرنا, اور وہ بغیر کسی تقریر کے بعد شروع کر رہے. تو کیا واقع ایسا کہ نہیں, پہلے ہمیں پہلے سے وہ منشور دے دیا گیا. اس کے حوالے سے اب ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں, وہ یہ کہ اسلام میں بعض احکامات تو ایسے جس میں موالات شرط, تقریر میں بھی کچھ کچھ جو ہمارا درس کا انداز ہے وہ آ گیا موالات شرط, یعنی دو آدمیوں کے درمیان اگر معاملت ہو رہی تو پہلا آدمی جب ایک بات کرتا ہے دوسرے آدمی کو فوراً اس کا جواب دینا, اور بعض چیزوں کے اندر بیچ میں ایک بڑا سا وقفہ یا گیپ آ جاتا, نکاح کیا جا رہا, یہ سیگا پڑا گیا کہ اس لڑکی کو اس کے نکاح میں دیا گیا, اب لڑکے والوں کو فوراً قبل کو کہنا. یہ نہیں ہے کہ آج سیگا پڑا گیا, لڑکے والوں نے دو ہفتے کے بعد بیٹھ کے کہا کہ اب ہم نے قبول کیا, یہ نکاح نہیں ہوگا, یہ سیگا نہیں مانا جائے. لیکن بعض چیزیں ایسی کہ جب اسلام کے اندر گیپ یا وقفے کی اجازت, ایک مثال تاریخ کی دے دوں, ایک مثال واقعانہ انداز سے دے دوں, ایک مثال فقیحانہ انداز سے دے دوں, اور آج کی بات مکمل تاریخی مثال ابھی دیکھی پھر بات گھوم کے وہی آ گئی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, آوازیں بلند ہوں گی اور ساری دنیا سے لوگ دوڑ دوڑ مقناطیس کی طرح سے مکے کی جانب جائیں, جیسے میگنیٹ یا مقناطیس چیزوں کو کھینچتا. اب اس وقت ایک کثیر تعداد کم سے کم 1.5 سے 2 ملین دنیا بھر کے مسلمان نہ صرف یہ کہ مکے کی طرف جائیں گے بلکہ لبیک کہتے ہوئے جائیں گے. جانے پر کوئی تعجب نہیں, لبیک کہنے پہ تعجب, اس لیے کہ لبیک عربی زبان کا ہمیشہ وہ صیغہ جو کبھی جواب میں کہا جاتا, اس سے کلام کا آغاز نہیں ہوتا. لبیک کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کسی نے کوئی بات کہی, تب اس کے بعد ہم اس کو جواب دیں تو لبیک آتا. یعنی لبیک کلمہ مستانفہ نہیں, کلمہ ابتدائیہ نہیں, ہمیشہ یہ جواب کا ریپلائی میں آتا. اب تو ہمارے بچے کو بھی پتا کہ یہ لبیک ہم کیوں کہتے ہیں. ارے معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم 4000 سال پہلے جب ساری دنیا کو حکم خدا میں حج کی دعوت دی, وہ حضرت بن نافر بن حج یاسو کا رجالت وہ اللہ کل نام سورہ حج کی آیت, یا ابراہیم ناف یعنی خالی مومنین کو نہیں ساری انسانیت کو حج کا بلاوا دو, یہ لوگ پیدل بھی آئیں گے وہاں کل الزام اور سواریوں پر بیٹھ کر بھی آئیں گے. اب حضرت ابراہیم نے 4000 سال پہلے پکارا, آج بھی اب جاتے ہیں تو لبیک کہتے, آواز انہوں نے دی ہے جواب ہم دے رہے ہیں. اتنا فاصلہ ہو گیا آواز اور جواب میں 4000 سال کا, نکاح میں یہ فاصلہ آپ نہیں کر سکتے. یہ لڑکی والے ابھی سیوا پڑے, لڑکے والے 4000 سال بعد سیوا پڑے, اور ہم کہتے ہیں کہ نکاح ہو جائے گا حج ہو جاتا. آواز 4000 سال پہلے, جواب آج. ویسے یہ حج کے معاملے میں چل رہا, باقی جو معاملات ہیں اس میں یہ نہیں چلے گا. ہم اپنے غلام کو ابھی پکارے اور وہ سو کے اٹھے اور 2 گھنٹے کے بعد بھی ہاں کہے تو ہم تو اس کی ٹھوکائی کر دیں, مگر حج کے معاملے اور پروردگار کی طرف سے یہ اجازت, اور 4000 سال بھی ہم اس تمنا میں کہہ رہے ہیں کہ کاش یہ 4000 سال رہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ ہے پروردگار یا بھی امام زمانہ مزید 10000 سال نہ, تو اس وقت جو آدمی درس دے رہا ہوگا اس کتاب القرآن وہ 14000 سال کا فاصلہ بتا رہا ہو, اور مزید اگر کوئی 10000 سال گزر گئے تو خلاصہ یہ کہ آواز یعنی پکار آؤ اور جواب کے حاضر, آقا کہہ رہا ہے آؤ, بندہ کہہ رہا ہے حاضر, ان دو میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے اپنی مثال دی کہ ہم تو 5-10 منٹ سے زیادہ کی تاخیر بھی برداشت نہیں کر سکتے, لیکن یا 1000 سال کا فاصلہ چل گئے. ایک مثال, یہ تاریخی مثال. اب آئیے کچھ واحدانہ مثال. مجلسوں میں ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا, پتا نہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ مثال میں تو چل جائے. کہا جاتا کہ انسان کی ساری زندگی کتنی، 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، یہ ساری زندگی کتنی. ایک جملہ آپ نے اکثر مجلسوں میں سنا ہوگا، کہا جاتا ہے بس کتنی زندگی، جتنا اذان اور نماز جماعت کھڑے ہونے کے درمیان کا فاصلہ. بھائی اذان دی جاتی ہے مسجد میں، اس کے بعد نماز جماعت شروع ہوتی، کتنی دیر کا فاصلہ ہوتا. تاکہ ہے انسانی زندگی کی حقیقت، اور یہ بھی ایک فقہی نقطے کو ملاتے ہوئے کہ بچہ پیدا ہوا ہم نے اس کے کان میں اذان کری، اور آدمی مر گیا ہم نے اس کے اوپر نماز پڑھی کہ نماز جنازہ پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ اللہ اکبر. اذان وہ کہی گئی، نماز یہ پڑھی گئی، اس کے درمیان ہماری پوری زندگی آ گئی. بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس کے بعد نماز نہیں ہوتی، اور نماز جنازہ میں جو نماز ہوتی ہے اس سے پہلے اذان نہیں ہوتی. تو وہ نماز جنازہ کی اذان کہاں گئی؟ جو بچے کے کان میں چلی، اور جو اذان ہم نے بچے کے کان میں کہی تھی اس کے بعد کی نماز کہاں چلی گئی؟ ثابت ہے رو، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز جنازہ. تو ایک اذان اور ایک نماز کے درمیان جو فاصلہ آپ اپنی مسجدوں میں دیکھتے ہیں، بس سمجھ لیجیے کہ یہ ہماری پوری زندگی، چاہے 60 سال ہو، چاہے 80 سال ہو، چاہے 100 سال ہو، پر اتنا سا فاصلہ ہے کہ اذان کہی گئی، جماعت کی تیاری ہو رہی. تو اب اذان اور نماز جس کے بیچ میں فاصلہ گیا، یہ ہو گئی واحدانہ مثال. آئیے فقہی مثال بھی دے دی جائے. یہ فقہی مثال اس کو سمجھانے جاؤں گا، تقریر بدل کے مسائل میں تبدیل ہو جائے، اس لیے اشارہ کرتا ہوں. ویسے تو سمجھدار مومنین سمجھ جائیں، ان کو مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو دیکھوں گا کہ شاید بعد تقریر میں جب مسائل کا وقت شروع ہو تو آج بھرنا آئے گا. وہ یہ کہ غسل جنابت، غسل حیض، غسل جمعہ، جتنے بھی اسلام کے واجب اور سنت غسل، ان کے درمیان موالات شرط نہیں. وضو میں موالات شرط، دیکھیے ایک ہی نقطے کو بتا رہا ہوں. ایک دفعہ تاریخ، ایک دفعہ اپنے پسندیدہ موضوع یعنی موت سے، اور ایک دفعہ فقہی مثال. اب تینوں مثالیں دے کر بات وہیں پہنچے کہ امام زمانہ نے ہاتھ کو پھیلا دیا تقریر صاحب. اب دیکھیے یہ مثال ہلکی سی مثال ہے، جو کہ ماہ رمضان، یہ سوال کئی جگہ پوچھا گیا اور ہر جگہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تھا، میں نے اشارہ کیا تو یہاں بھی اسی اشارے کو ادھر آگے بڑھا. وضو میں موالات شرط، چہرہ دھونے کے فوراً بعد آپ کو سیدھا ہاتھ دھونا. آپ نے اگر آدھے گھنٹے کا یا 15 منٹ کا وقفہ ڈال دیا تو یہ وضو ہے. غسل میں موالات شرط نہیں. ہر آدمی جانتا ہوں چنار بھی آپ نے اگر سر و گردن دھو لی اور اس کے بعد موڈ چینج ہو گئے، ابھی غسل نہیں کرنا، آپ غسل خانے سے نکلا آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، دو گھنٹہ آپ رہے، اس کے بعد دوبارہ رہے، یہ موڈ چینج ہو گیا. میں نے اس لیے کہا کہ تقریباً ایک ایسے دنیا میں بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں، سننے والا ناک میں ایک ہوتا ہے لیکن باہر جاتے تو ہیں، ورنہ کراچی والوں کے لیے تو یہ جملے کی ضرورت ہی نہیں. سر و گردن دھویا اور پانی چلا، اب گیا آپ جب گھنٹے کے اندر آئے گا 4-6 گھنٹے لگیں گے، آپ ایک بار باہر آ، اور اس کے بعد 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، ہر کے 1 دن، 2 دن جو میں نے کہا کہ آگرہ کوئی کے فصلوں میں تو نہیں چلے گا، ایک اور وجہ، لیکن 2-4 گھنٹے کے بعد دوبارہ چلے گئے نہ. اب کیا دوبارہ سر و گردن دھونا؟ ویسے آپ ہونا چاہیں تو پابندی نہیں، لیکن شرط وہ غسل ہو چکا، اب خالی آدھا گردن دھوئیے اور نکل آئیے. اور اس میں مسئلہ بھی سر و گردن کا نہیں، سر و گردن آدھا بدن آپ نے یعنی آدھا دھویا آدھا رہ گیا، آپ چلے آئے غسل خانے سے باہر 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ گئے باقی آدھا بدن دھویا آپ کا غسل ہو گئے. لیکن وضو میں یہ نہیں چل سکتا کہ آپ نے چہرہ دھویا ہاتھ کچھ دیر بعد دھویا، ہاتھ دھویا پیر کا مسا کچھ دیر بعد کیا، وہاں ٹکڑے ٹکڑے آپ نے کیے تو پورا وضو غلط. غسل میں بالکل اجازت، چنانچہ مشہور فرق ہے کہ وضو اور غسل کا کیا فرق ہے، کا فرق نمبر ایک وضو میں موالات شرط ہے، غسل میں موالات شرط نہیں. لیکن ایک بات کہ یہ کتنا ٹائم چل جائے غسل کے درمیان، آدھا غسل کی آدھا نہ کیا کتنا ٹائم، جب تک کہ کوئی ایسی چیز نہ آ جائے جو دوسرا غسل واجب کر دے گی، ایک بات. دوسری بات، اگر پھول کے اعتبار سے غسل کے بیچ میں اگر پیشاب بھی کرنا پڑے تو سارا غسل باطل ہوتا، تو اگر پھول کے اعتبار سے جب تک پیشاب بھی نہ کیا جائے. اب بناؤ آپ 5 دن گزار دو، ایک آدمی نے سر و گردن دھویا، اب 5 دن کے بعد نیچے کا بدن دھویا، اس کا غسل صحیح. اگر اس دوران جنابت کی حالت ساری نہیں ہوئی، یعنی غسل توڑنے والی کوئی اور چیز نہ، تو اور عمل خوئی کے اعتبار سے اس دوران اگر پیشاب نہ کی. اچھا یہ مسئلہ کبھی کبھی بہت کام کا مسئلہ بنتا. ایک خاتون یہ فرماتی اسی رمضان میں سولجر بازار میں یہ مسئلہ آیا, لیکن جب میں نے اس سے پہلے آخری مرتبہ کھاردر میں خواتین کا درد دیا تو وہ مسئلہ کھاردر میں بھی تھا, البتہ وہ تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات. یہ بھی ہے ممکن ہے کہ وہی کھاردر کی خاتون 10 سال بعد آج سولجر بازار چلی گئی ہو جو تقریباً آدھا کھاردر کر چکا. تو خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا غسل پہلے میں نچلا بدن چھوڑی تھی آخر میں سروں کر دوں کیا ہوگا. تو بہرحال یہ سارے غسل تو باتیں, لیکن مراجع کرام اس میں صورت لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح سے غسل کیا تو غسل تو بات ہے لیکن جو سارو گردن آخر میں دھویا اگر اس کے دو دن بعد کسی اور وجہ سے اسے دوسرا غسل کرنا پڑا تو یہ جو سارو گردن آج کا دھلا ہے دو دن کے بعد جو بدن دھو لیا یہ اس سے مل جائے گا وہ غسل کو صحیح کر دے. اس کے بعد کی نمازیں صحیح ہے صرف دو دن کی نماز کی قضا کرنا. اس سے زیادہ تشریح کروں گا تو مسائل کی تقریر مسائل میں بدل جائے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ ابراہیم 4000 سال پہلے پکارے اور آج ہم جب کہیں کہیں یہ سوال و جواب مل جائے خدا کہے گا بالکل ٹھیک. اذان ہم بچے کے کان میں آج کیا ہے اور اس کی نماز ہم پڑھیں جب یہ بچہ 85 سال کا ہوگا, 15 بچوں کا باپ بن چکا ہے لیکن بالکل ٹھیک. اور اسی طرح سے سرو گردن آج دھو اور 4 دن کے بعد نچلا بدن دھو رہے ہیں تو اکثر مراجے کے نزدیک بالکل ٹھیک اور ہوٹل چل گئے. اسی طرح امام زمانہ بیعت مانگ رہے ہیں, بیعت سے پہلے تقریر چاہیے اور تقریر کہا بس تقریر کی تھی مولا علی, بیعت مانگی امام زمانہ. پہلے امام نے آ کے منشور دیا, آخری امام نے آ کے ہاتھ پھیلا دیا جسے قبول ہے میرے ہاتھ سے ہاتھ رکھے اور بیعت کرے. جو ہم مودت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ باقی تمام انبیاء نے یہ کہا کہ میں پیغام حق کو اور جاتا ہوں اجرت طلب نہیں کرتا, اور پیغمبر نے کہا میں اجرت طلب کرتا ہوں. دیکھیے ابھی عقیدے کی بات کیا گئی, تاریخ کی مثال, فقہ کی مثال, موت کی مثال, عقیدے کی مثال. جواب ہمارا کیا ہوتا؟ جواب یہ ہوتا کہ اجرت طلب کی جاتی ہے کام مکمل ہونے کے بعد. آدم نے کام شروع کیا تھا, محمد نے کام مکمل کیا, تو پھر یہ پیش کریں گے نعوذ باللہ اگر یہ نفس توحید نہ ہو اجرت یہ طلب کریں. بالکل یہی بات امام علی نے آ کر تقریر کی کہ دیکھو یہ ہے امامت کا منشور, جس کو ہم سے اتفاق, جس کو اتفاق ہے تو 12ویں نے ہاتھ پھیلا دیا کہا جاؤ ہاتھ پہ ہاتھ رکھو اور بیعت کرو. بیعت کس بات پہ دی جا رہی؟ جو علی کی تقریر ہے بیعت امام زمانہ لے رہے. تو کہاں علی اعلان رسالت سے بھی 10 سال پہلے تقریر تھی اور کہاں امام زمانہ کہ 1400 سال تو ابھی گزر چکے اس سے بھی کتنے سال بعد. مگر اسلام میں یہ کوئی عجیب بات نہیں, یعنی تقریر اور اس کے جواب میں 4000 سال کا فرق آ جانا, تقریر اور اس کے جواب میں 124,000 انبیاء کا فاصلہ آ جانا کوئی عجیب بات نہیں. تو اب دیکھنا یہ کہ جن کی غیبت کبری بقول بعض روایات اس مہینے کی 10 تاریخ کو شروع ہوئی وہ کس بات پر ہم سے بیعت مانگنے والے, وہ کس بات پر ہمیں اپنے پاس بلانے والے, ان کا منشور کیا ہوگا جس سے اتفاق کرنے والوں کو مکہ جانا. وہ وہی ہے کہ جو مولا نے پیدا ہوتے ہوئے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ماہ رجب, جو کہ میں نے 8-10 جگہ اس چیز کو پڑھا دوہرا نہیں رہا ہوں, لیکن صرف آیتیں پڑھ دیتا ہوں کیوں ان آیتوں میں سے کم از کم 2 کو اور ہو سکتا ہے 3 باتوں کو لے آئندہ 3 اتوار حج سے پہلے ایک ایک درس کا عنوان بن. کیسے ہی مولا دنیا میں آئے اور پیغمبر نے کہا کہ علی تلاوت کرو تو علی نے قرآن کریم کی یہ آیتیں تلاوت کی جو سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں بس اب لال مومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم لحافظون. اور اس کے بعد کی دو آیتیں میں ہمیشہ چھوڑ دیتا ہوں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم لصلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین يرثون الفردوس هم فیها خالدون. ترجمہ بھی میں اکثر پڑھتا ہوں آج بھی سن لیجیے. کیسے ہی پیغمبر کی گود میں علی چلی تو علی نے ایک اعلان کیا اور بڑا جی دینا, علی نے ایک اعلان کیا کہ صاحبان ایمان کو نجات ہے. مگر نہیں, میں ہمیشہ یہ سب کہتا ہوں کہ اس ترجمے میں غلطی, ترجمہ کیا ہے کہ خود مومنوں کو نجات ملی. جب بھی لوگ سے خون آ جاتا خود بخود ہی طے پا جاتا کہ اب دو قسمیں ہو گئی مومنوں, ایک نجات والے ایک بغیر نجات والے. بس افلاح مومنوں افلاح, یہ وہ لفظ ہے جو اذان میں حی علی فلاح بن گیا تھا. یہ وہ لفظ ہے کہ یا علی انت وشیعتک ہم المفلحون, پیغمبر کی حدیث سے آیا علی تم اور تمہارے شیعہ ہی بنا پائے. قرآن نے کہا اور ایسی آیت قرآن جو مولا علی نے پیدا ہوتے ہی سنا یا تین دن کے بعد خانہ کعبہ سے باہر نکل کے سنا. نجات پائی کل مومنوں جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع کا مظاہرہ کرتے ہیں. اتفاق اب ہمارا درس بظاہر نماز ہی پر چلے گا آج نہیں حج کی تقریروں میں بھی نہیں لیکن حج کے بعد. والذین ہم عن اللغو میں موردوں یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. اور امام معصوم نے کہا لغو تین چیزوں کا نام الغیبت والجسم والغناء غیبت جھوٹ اور گانا بجانا ان تین چیزوں سے ہی اپنا منہ پھیرتے ہیں. والذین ہم للزکات لفاعلون یہ لوگ اپنی زکاتیں باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں جو ابھی ابھی ہم لوگ فطرے کی شکل میں دے کے آئے فطرہ بھی تو زکات ہی. والذین ہم لخروجہم لحافظون یہ لوگ اپنے آپ کو زنا کے گناہ سے بچاتے ہیں. اب باقی دو آیتیں زنا کے حوالے سے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون یہ امانتوں اور عہد کی پاسداری اور پابندی کرتے ہیں. والذین ہم لصلواتہم جو حافظون اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. دو چیزیں پیسہ کمانا پیسہ بچانا. پیسہ کمایا آپ نے بڑی محنت رکھ دی فقیر بھی جیب میں ڈال دیا تو ساری محنت آپ نے ضائع کر دی. تو دو چیزیں ہوتی جتنا مشکل پیسہ کمانا اتنی ہی انسان احتیاط کرتا ہے پیسہ بچانے پر. جو نا آیتوں کا آغاز ہوا نمازیں پڑھتے آیتوں کا اختتام ہوا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. ایسا بھی نہیں کہ نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں اور ضائع کرتے جا رہے ہیں. نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں اسے پھٹی ہوئی جیب میں ڈالتے جا رہے ہیں. تو نماز پڑھنے سے لے کے نماز بچانا اب نماز بچانا ایک اشرۂ مجالس کا عنوان. کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو نماز کو ضائع کر دیتے ہیں. نماز نہ پڑھنا ایک گناہ. نماز پڑھ کے اپنی نماز کو ضائع کر دینا مطلب مومن سے کینا اور عداوت رکھنا مطلب پورا معاشرے کا موضوع ہے فی الحال. اس لیے کہ ہمارے پاس صرف تین درس بچتے ہیں آپ کے پاس. کراچی میں تین مجلسوں کا اشرا ہوتا ہوگا لیکن ناقلن ممکن ہے نا اشرا. اولئک هم الوارثون قرآن نے کہا علی نے دوہرایا شہید الوارث الذین هم یارثون الفردوس جنہیں جنت الفردوس ملے گی وہ هم فیها خالدون ہمیشہ ہمیشہ کی ملے گی. اب علی اسی خانہ کعبہ کے سہن ولادت کے فوراً بعد یہ اعلان کیا اور اسی خانہ کعبہ کے سہن سینکڑوں سال کے بعد علی کا بیٹا آ کے بیٹھا اور ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا آؤ میری بیعت کرو. کس بات سے بیعت مانگی جا رہی ابھی کوئی تقریر نہیں کی لیکن قبض مل رہا. ابراہیم نے کہا آؤ ہم نے کہا لگتا ہے. علی نے کہا کہ ایسا مومن نجات پائے گا. امام نے ہاتھ پھیلا ہم نے کہا ہم تیار ہیں ایسا مومن بننے کے لیے. تو اب یہ غیبت کبرا کا پیغام اور امام کے ظہور کا انتظار در حقیقت وہ مدت کہ جس میں اپنے آپ کو ایسا بناؤ جیسا علی نے بننے کا حکم دیا اور جیسے مومن کے حوالے سے امام زمانہ آپ نے ہی بغیر کسی تقریر سے بغیر کسی خطابت کے بغیر کسی منشور کے بیعت قلم کرنے لگیں گے. یہ مہلت در حقیقت اسی کام کے لیے دی گئی ہے. اور یہاں آپ کو شب پندرہ رمضان محفل جعفری کی تقریر یاد آ گئی ہوگی تو بات ختم ہو گئی. محفل جعفری کی تقریر یہی تو تھی کہ جس طرح امام حسن نے اپنی سلحو نامے کی مدد یہ مہلت لی تھی کہ کربلا کے لیے تیار ہو جاؤ اسی طرح سے غیبت سے یہ زمانہ امام زمانہ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے مہلت ہمیں دی گئی کہ اپنے آپ کو ویسا بنا لو. تو میرا آج کا موضوع یہ تھا کیسا بنا لو. امام آنے کے بعد مہلت نہیں دیں گے وہ تو آتے ہی ہاتھ پہ جائے. جتنا وقت بھی نہ دیں گے ایک تقریر کریں ہم لوگ غور کریں غور کرنے کے بعد اپنے فیصلے سے امام کو آگاہ کریں. تقریر بھی پہلے ہو چکی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی امام کو جیسے آزاد دی گئی ساری سب بیٹھی ہے کہ نماز کا انتظار ہے وہاں سے اللہ اکبر کہے گا نماز شروع. اس کے آنے کے بعد مزید کوئی مہلت نہیں ملے گی. تو آزاد علی رہ چکے امام زمانہ نماز پڑھانے آ رہے ہیں تو اس آزاد اور نماز کے درمیان کے وقت کو غنیمت جانیے. اگر نماز غلطی سے جا کے پاک کر کے آ جائیے اگر وضو صحیح نہیں ہے جا کے فوراً وضو کر لیجیے. ایسا نہ ہو کہ وہ امام آ کے اللہ اکبر کہہ دے پھر آپ کو ہوش آئے کہ ارے ہمارا وضو رہ گیا. پتا چلا وضو کر کے آئے ایک رکعت نکل گئے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں کہ وضو کرنے سے پہلے ان کو پیشاب کرنے جانا اور وہاں لائن لگی ہے پیشاب کرتے کرتے پوری نماز ختم ہو گئی. یہ ساری تیاریاں پہلے کر لیجیے. وہ اذان علی کی ہے یہ نماز امام زمانہ پڑھائیں گے. اور اذان اور نماز کے درمیان کا فاصلہ اپنی تیاریوں کا فاصلہ. میں نے مثال آخر میں مثال چکی دی چکی مثال بجائیے کپڑا دیکھ لیجیے بدن دیکھ لیجیے وضو دیکھ لیجیے کس لیے. یہ اب پورے 40 منٹ ہو گئے ہیں جس کے بعد ہمیں مسائل شروع کرنا تھا. تو بس یہیں سے ہم مسائل سے آ رہے ہیں. اور وہ یہ جو امام کریں گے تیاری کرنا, یہ جو تیاری کرنا, یہ تیاری کا طریقہ جو علم ہمیں بتاتا ہے اس کا نام ہے علم فقہ. علم فقہ اس علم کا نام جو ہمیں بتاتا کہ جیسے ہی امام زمانہ آئے فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کیسا ہونا چاہیے, اس کے اندر اول تکلیف سے لے کے آخر احتساب اور سیاست. لیکن موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہوئے دو مسئلے اس حوالے سے بڑے اہم ہیں, وہ میں آئندہ درس سے شروع کرنے جا رہا ہوں. آج صرف ایک جملے میں فقہ کی تعریف کرنے کے بعد بعض وجوہات کی بنا پر میں کچھ متفرق مسئلے بھی آگے چلا رہا ہوں. پہلا مسئلہ وہ صرف اس ایک جو خرابی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مومنین کرام ہوتے جنہوں نے براہ راست بات سنی نہیں ہوتی اور مسئلہ کچھ اور بیان ہوتا, بدلتے 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 لوگوں تک آتے آتے کچھ کا کچھ بن جاتا. اسی میں سے ایک مسئلہ ایسا ہے کہ میں جو آپ حضرات کو رمضان کے مسائل بتاتے بتاتے ایک دم کراچی سے چلا گیا. کراچی تو کراچی, پاکستان سے بھی چلا گیا. واپس آئے تو پتا چلا کہ سب جگہ نہ صحیح لیکن بعض جگہوں پر میرے حوالے سے ایک ایسی بات مشہور ہو رہی کہ جس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا گیا. دیکھیں بات بتائے تو چھوٹی سی بات ویسی بات تو نہیں ہے جو اس سے پہلے بڑے بڑے ہنگامے رہ چکے. وہ یہ اب یہ کم از کم دو دفعہ اسی رمضان میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا. ایک دفعہ نجف الحال کے خواتین کے درس میں اور ایک دفعہ محفل جعفری کے غالباً مشترکہ درس میں. مجھے نہیں معلوم لیکن اندازہ ہے کہ شاید وہاں کو خواتین اور اللہ دونوں کے لیے انتظام تھا. پھر بھی یہاں پہ تیسری مرتبہ اس کو سن لیجیے اس لیے کہ غلط فہمی پیدا ہو گئی. اچھا یہ غلط فہمی اس لیے بھی بڑھ گئی کہ واقعات جو بات غلط طریقے سے میرے نام سے مشہور ہو گئے واقعات یہ بات بعض علماء کے حوالے سے پائی نہیں جاتی. وہ یہ کہ روزے کی حالت میں سگریٹ پینا جائز. اچھا یہ بہت پرانا مسئلہ ہے, سو ڈیڑھ سو سال جب سے سگریٹ ہمارے معاشرے میں عروج پکڑ گئی اس وقت یہ مسئلہ چل رہا کہ کیا سگریٹ روزے کو باطل کرتی ہے کہ نہیں کرتی. وجہ تو بالکل واضح ہے کہ معصومین کی احادیث میں سگریٹ یا سگار یا ہوکے یا پائپ وغیرہ کا تفسیرہ تو نہیں, ہو بھی نہیں سکتا. امام خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اصول بتاتے ہیں اس سے حرو کو تم خود عرض کرو. تو اب یہ مسئلہ بھی اصول امام نے بتائے اس سے مسئلہ حل ہوگا. سگریٹ خود کیا چیز ہے, نہ کھانے والی چیز ہے نہ پینے والی چیز. سگریٹ سے اگر روزہ باطل ہوگا تو کھانے اور پینے میں تو نہیں جاتا. وہ جو آگے چیز آتی ہے پانچویں چھٹے نمبر پر یہ غبارِ غلیظ کو اپنے حلق تک پہنچانا, یہ چیز امام کے زمانے سے چل رہی. مگر اس کے اندر پھر وہ ایک شک نکلی جو میں نے مسئلہ محفل جعفری اور نجفی حال میں بتایا, اور وہ مسئلہ تھا نزلے اور زکام کے مریضوں کے لیے خصوصاً. اور ویسے بھی کبھی کبھار عام آدمی بھی بطور احتیاط جو بھاپ لیتا بھاپ اس کے حوالے سے بات بتائی تھی کہ روزے کی حالت میں بھوج جائے. آدھے سے زیادہ مجمع تو میرا گواہ ہے کیونکہ یہ مجھے وہاں بھی نظر آ رہا تھا. روزے کے حوالے سے سگریٹ کی بات نہیں آئی تھی, بھاپ لینے کی بات آئی تھی. اگر کہ یہ مسئلہ خود بڑا عجیب تھا جب میں نے یہ مسئلہ بتایا اس وقت بھی بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ بھاپ جو پانی کو گرم کر کے اس کے بعد اس کی بھاپ دی جاتی وہ کیسے جائز ہو سکتی. مگر وہ تو کیونکہ صحیح مسئلہ تھا اس لیے اس پر میں نے اسٹینڈ لیا, اس کی وضاحت بھی ختم ہو. مگر قیاس کرنا کہ جو بھاپ کا دھواں سگریٹ کا بھی دھواں تو ایسا ہی ہوتا اس لیے سگریٹ بھی جائز ہو. اچھا اب یہاں پر میں بہت ہی دبے دبے الفاظ میں اس بات بتا دوں, کہ سگریٹ کے دھوئیں سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں. سگریٹ کھانے والی چیز تو ہے نہیں, پینے والی چیز تو ہے. سگریٹ سے تو روزہ ٹوٹتا ہے علماء کے نزدیک تو صرف ایک چیز, کہ جو کہ روزے کے عالم گاڑھا کر دو ہوگا. مگر احتیاط واجب نہ رہے, احتیاط واجب مرجے کے فتوے میں آ جائے. ذرا سی ایک امید پیدا ہو جاتی ہے سننے والوں کو کہ یہ احتیاط واجب کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کچھ گنجائش نکل سکتی. اچھا یہ بات صحیح بھی ہے غلط بھی؟ صحیح ان معنوں میں کہ واقعاً اگر آپ کو مستحدین میں سے کوئی مل گیا, کوئی اور جس کی طرف احتیاط واجب میں جانا جائز, تو بالکل ٹھیک ہے. یقینا پھر رعایت شرعی ہے, اس سے فائدہ اٹھائیے. خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی کے یہاں سے آخر میں جو جواب آتے, شروع میں تو ان کے جواب آتے تھے فلاں مسئلے میں احتیاط واجب ہی, احتیاط واجب ہی. آخر میں جو جواب آتے تو ذرا وضاحت بھی ہوتی کہ احتیاط واجب کی بنا پہ میرا یہ نظریہ, چنانچہ اس میں آپ عالم فل عالم کی طرف رجوع کر رہی ہیں, یعنی راستہ بھی دکھاتے تھے آخر. کیونکہ احتیاط واجب ان چیزوں میں سے ایک ہے جو شریعت کو ذرا سا آسان اور پریکٹیکل بھی بناتی, اور ہمارے مراد خراب کے خلوص اور روح اور قلب کی پاکیزگی پہ دلالت بھی کرتی ہے. ورنہ دنیاوی اور سیاسی اعتبار سے اپنے مرید کو آدمی کبھی کسی کے پاس نہیں جانے دے. احتیاط واجب دلیل اس بات کی ہے کہ اس مرضی کی نگاہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ تمہارا مخلص, تمہارا ماننے والا وہ کہیں وہاں نہ چلا جائے تو وہ اس کو نہ پکڑ لے. یہ دنیا, کیونکہ ہم لوگ اپنے دنیاوی ماحول سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کے پاس اتنا للہیت اور اللہ کی خوشنودی کا جذبہ ہے کہ اس چیز کی کوئی حیثیت ہی نہیں. مومن کے لیے دین کو آسان کرنا البتہ اس طرح سے نہیں کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا جائے. چنانچہ جب اس کی نگاہ میں ایک چیز ثابت نہیں ہو رہی تو ذمہ داری خود بھی نہیں لے گا, مگر آپ کو باندھ سے بھی نہیں رکھے, کہے گا کہ جاؤ اگر کوئی دوسرا ایسا مل جائے جو اپنے علم کی بنیاد پہ لچک پیدا کر رہا ہے تو جا کے اس سے بھی جھوٹا دو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ بات صحیح مگر غلط بھی. غلط ان معنوں میں کہ آپ نے دیکھا احتیاط واجب اور جہاں جہاں تک آپ کا سبجیکٹ ہے احتیاط واجب نظر آئے, کسی نے رعایت نہیں کی, تو وہ احتیاط واجب تو آپ کے لیے بیکار ہو. مگر پھر یہ سمجھ کر کہ احتیاط واجب کا مطلب ہے کسی نے تو اجازت دی ہو, بغیر کہتے کہ آدمی عمل کر دے, جیسی غلطی ہمارے یہاں نہیں ہو رہی, عرب دنیا میں شروع ہو گئی. میں اس کی دو چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں, ایک میرے آج کے موضوع کے بارے میں اور ایک مشہور موضوع کے بارے میں, اور پھر میں اپنے مسائل کے سلسلے پر خاص مسئلے تک لے جاتا ہوں. فی الحال تمام مشہور مراجع داڑھی رکھنے کو احتیاط واجب قرار دیتے ہیں. اب وہ احتیاط واجب جس میں کوئی مرجع بھی اجازت نہ دے دے کام کرنے کی, ہمارے اعتبار سے وہ احتیاط واجب بیکار, یعنی اس کی وہی حیثیت ہے جو فتوی کی. اس مسئلے میں فی الواقع یہی صورت حال ہے, سارے مشہور مراجع احتیاط واجب لگا رہے ہیں, یعنی نہ تو پکا فتوا دے رہے ہیں کہ داڑھی کا رکھنا ضروری, اور نہ اجازت دے رہے ہیں کہ داڑھی بنوا سکتے ہو. لفظ احتیاط واجب آ رہا, احتیاط واجب اور فتوا یکساں ہو جاتا ہے اگر کوئی اور اجازت بتا دے. مگر بعض لوگوں نے اسی بات سے فائدہ اٹھایا تاکہ صرف یہ احتیاط واجب کا مطلب یہ کہ یقیناً کچھ نہ کچھ مستحقین گزرے ہوں گے جنہوں نے اس کی اجازت دی, اور اتفاق دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ ساری خرابیاں ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں ہوتی ہیں. ہر جگہ پہ ہر ماحول, چاہے کتنا ہی دینی اور اسلامی ماحول کیوں نہ ہو, کچھ تو خراب لوگ ہوتے ہی, سوائے اس حکومت اسلامی کی جو امام آنے کے بعد قائم کرے, اس میں بھی ایک کمبخت عورت بچی جائے گی کہ جو بعد میں امام کو شہید کرے گی. تو بڑے بڑے اس وقت ایسے ماحول کے جہاں بڑا مذہبی رجحان پیدا ہو گیا وہاں, تو ایسی ہی ایک شخصیت جو مستحد نہیں اپنے فتووں کا ایک مجموعہ چھاپ دیا. عرب دنیا کی بات ہو رہی, جب یہ کتاب چھپ رہی تو پہلا تجسس تو یہی ہوا کہ جس نے کتاب چھاپی اسی علمی حیثیت کیا. چنانچہ خاص طور پر اس زمانے کے پانچ بڑے مشہور مرانے سے رابطہ کیا گیا, آغا سیستانی, شیخ جواد تبریزی, آغا وحید خراسانی, آغا مرزا علی عروی جو بہرحال شہید ہو گئے ڈیڑھ سال پہلے, اور آغا سعید سبا سبائی الحقی. یہ اس وقت نجف اور خوب تھے پانچ تھے مشہور مشہور مرانے. الگ الگ رابطہ ہوا اور سب نے یہی جواب دیا کہ لو یس خود اشتہار ہو اس شخصیت کا اشتہار بھی ثابت نہیں ہے, مر جائیے تو بہت دور کی بات. مگر اس طرف کا نظریہ گیا کہ میرے فتوے کے اعتبار سے داڑھی کو بٹوایا جا سکتا. اب ایک بڑا طبقہ تو ویسے ہی تیار بیٹھا تھا, بغیر فتوے کے ہی اس کو یہ یقین تھا کہ ضرور ایسا کوئی نہ کوئی فتوا ہو باقی مرا ہے. اب یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو گناہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور شریعت سے ظاہری طور پہ نکلنا بھی نہیں چاہتے. چنا دلیل یہی لائی گئی کہ دیکھیں اگر کوئی امام خمینی آگاہ سیستانی سب کہتے ہیں داڑھی احتیاط سے واجب ہے اور کھلا مشتحد نے اجازت دے دی. چنانچہ ایک کے بعد دو کے بعد تین کے بعد چار تک پہنچے آخر میں ان کی باری آ. مگر پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کا اشتہار ثابت ہو فقط اسی کی کتاب کھولی جائے. میں یاد کر دوں کہ پاکستان میں بھی میری ناقص معلومات کے مطابق ایک دو تین چار چار رسالے عملیات چھپ چکے ہیں ایسے افراد کہ جن کا اشتہار سے دور دور بھی کوئی تعلق نہیں. یعنی اب رسالے عملیات ان معنوں میں چھاپنا بڑا آسان ہے. آپ کا دوارا توزیع مسائل رکھتے بیٹھ جائیے, جو اس سے لیجیے تو ان سے لیجیے تو اس سے لیجیے, ان معنوں میں بڑا مشکل ہے. اگر آپ کو اپنے رسالے عملیات کے ایک ایک فتوے کو درس خارج میں ثابت کرنا پڑے, لیکن جہاں ثابت کرنے کی بات نہیں خالص چھاپنے کی بات ہے, تو ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ انہی صاحب کی کتاب. عام طور پہ اس طرح سے ہمارے بڑے بڑے مہاراجے دخل نہیں دیتے نام, مگر ایک آپ نے محفل جعفری میں ڈاکٹر عبدالعزیز سچے دینا کے حوالے سے میری تقریر سنی, یہ مسئلہ اتنا گمبھیر پیچیدہ یا کمپلیکیٹڈ ہو گیا جہاں کسانی کو کھولنا پڑا ہر ایک اس شخصیت کے حوالے سے. دوسرا فتویٰ اس میں یہی آیا کہ سگریٹ جو کہ نہ کھانے میں ہے نہ پینے میں ہے, اس لیے اس کے کش لینے سے حلق کے نیچے نہ اتارے کش لینے سے روزہ باطل نہیں. اور دوسری جانب اگر کوئی امام خمینی آگاہ سیستانی سب احتیاط واجب لگا دے تو ایک راستہ بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ بھی کرنا چاہتے ہیں ادل اعلان شریعت سے ٹکرانا بھی نہیں چاہتے کہ دیکھتے اتنے سارے بڑا کے احتیاط واجب کرے ہم نے ان کی طرف رجوع کیا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ میری ناقص معلومات کے مطابق یہ کتاب اردو میں ترجمہ کر دی گئی ہے چھپنے والی, اور اس کتاب کا جس کے یہ دو مسئلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, اس کتاب کے لکھنے والے جو بعض وجوہات کی بنا پہ ہمارے یہاں بہت مشہور اور بعض ایسے لوگوں کے کہ جنہیں فقہ وغیرہ سے دلچسپی نہیں ہے ان کے یہاں قابل احترام بھی یا خرابی پیدا ہو سکتی, جو نام جانا بوجھا سمجھا ہوا اس کے بعد پھر اگر ایسی چیز آ جائے تو لوگ آسانی سے اس پہ یقین کر لیں گے. یہ بات کہاں سے کہاں چلے گی, بہت دور ہم چلے گئے. خلاصہ یہ کہ سگریٹ غبار غلیظ یعنی گاڑے دھوئے میں آتی, جس کے بارے میں فی الحال مرا احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا, گاڑے غبار کو حلق تک پہنچانے سے. پھر آگے جملہ بھی لکھتے ہیں, چاہے یہ غبار کسی حلال چیز کا ہو جیسے آٹے کا, آٹے کو اگر آپ اڑائیں اور اس کا غبار بلند ہو یہ حلال غبار ہو, چاہے کسی حرام چیز کا ہو جیسے مٹی, یہ جو مٹی کا گرد و غبار عام حالت میں, یہ یاد رکھیے کہ حلق تک پہنچانا تو جائز ہے لیکن یہ بھی اگر حلق میں نیچے جا رہا تو اس کو روکنا واجب. جو آپ رمضان کے حوالے سے آخری ایک مجلس سنتے ہیں, رمضان کا اختتام یا عید کا خطبہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے نا کہ بھائی رمضان ختم ہو گئے, کھانے پینے کی پابندی ختم ہوئی, لیکن یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا پورا روزہ ختم ہو گیا. آنکھوں والا روزہ ابھی بھی چلے گا, کانوں والا روزہ ابھی بھی چلے گا, پوری ایک تقریر ہوتی ہے, تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے, سب سارے علماء اور ہم جیسے طالب علم پڑھتے ہیں. اسی میں یہ رہا کہ ہمارے مریض کو حلق تک پہنچانا جائز ہو گیا, اس لیے کہ روزہ نہیں, لیکن مٹی وغیرہ کا غبار حلق سے نیچے لے جانا ابھی بھی حرام. اس لیے کہ جس طرح دن بھر روزہ رکھنے کے بعد شام کے وقت روٹی کھانا جائز ہے اور چائے پینا جائز ہے لیکن شراب پھر بھی حرام رہے، اسی طرح یہ غبار ولید اگر مٹی کا کھانا اسلام کے اندر بدترین گناہوں میں سے، حتیٰ یہ کہ سوائے خاک شفا کے کسی اور معصوم کے روزے کی مٹی کی بھی اجازت نہیں، مٹی کی شکل پانی میں گھول کر اس کو ختم کر دے وہ ایک الگ مسئلہ، اس لیے کہ یہاں بھی ایک مسئلہ میرے سامنے ہے بڑے سینسیٹیو ایشو لیکن بہرحال واجبات کا مسئلہ، گزشتہ چند سالوں پتہ نہیں کیوں کیسے یہ ہو گیا معجزات دور ہونے لگے اور اتفاق سے یہ معجزات ایام آزادی میں زیادہ ہوتے اور ایام ادا وہ تاریخیں ہوتی ہے جس میں کراچی سے باہر ہی رہتا ہوں تو مجھے تو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ کیا معجزہ ہو گیا اور جب میں آتا ہوں اس وقت تک وہ ختم ہو چکا ہوتا، اب دونوں اعتبار سے ہو سکتا، یعنی میرے لیے یہ بات حیرت تھی کہ یہ معجزے میں یہ غیر موجودگی میں کیوں ہوتے ہیں، اور کچھ اعتبار سے لوگ کہتے بالکل صحیح جو منکر جو کافر جن کے عقیدے غلط ہوتے ہیں ان کو امام معجزہ دکھاتے بھی نہیں، انتظار کرتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکلے تو پھر یہ معجزہ دکھایا جا سکتا ہے، اب یہ کہ ان معجزوں میں جو صحیح ہیں وہ صحیح ہوں گے جو غلط ہیں وہ غلط ہوں گے، مگر ان معجزوں میں بعض معجزے ایسے کہ جس کے نتیجے میں کسی قسم کا پانی پیا جاتا یا کسی قسم کی مٹی کھائی جاتی، پانی کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو معجزوں کا تعلق مٹی کھانے سے وہ معجزے بغیر اس معجزے کی تحقیق کیے ہوئے یا اس پر بغیر کوئی اعتراض کیے ہوئے، ویسے تو اعتراض کبھی آپ بہرحال یہ اپنی جگہ ثابت کہ یہ والی مٹی کا کھانا حرام رہے، حتیٰ یہ کہ بعض معجزات کے ساتھ یہ پیغام بھی آیا کہ یہ جو مٹی تمہارے یہاں حلق بھی لگ رہی یہ خاک شفا، خاک شفا کے کھانے کی اجازت ہے چنے کے دانے کے برابر، مگر وہ بھی اس صورت میں جب یہ 100% یقینی بات ہو، یہ جو ذریعہ امام ہے یہ مٹی اس کے نیچے سے اٹھائی گئی، جو مٹی معجزے کے ذریعے سے کسی الگ یا خطے سے لگے چاہے اس کو کھا کے شفا کہا بھی جا رہا ہو مسئلہ اس کا وہی رہے، چنانچہ جنت المقی، روضہ رسول، نجف اشرف اور مشہد مقدس کی ذریعے کی مٹی بھی نہیں کھا سکتے سوائے اس سے کہ پانی میں اس کو گھول لیا جائے وہ الگ مسئلہ، وہ بھی اس کے لیے مسئلہ ہے دنیا کی عام مٹی، اگر پانی مٹی ملا ہوا رہا مٹی پانی کے اندر ملی بھی ہے تو وہ پانی پینا چاہیے، خلاصہ یہ کہ روزے کے بعد بھی اگر سامنے سے اس طرح سے گرد و غبار چل رہا ہو کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ مٹی آپ کے حلق کے نیچے اترے گی تو اسی طرح سے اپنے منہ کو بند کر کے بچانا واجب ہے جس طرح رمضان میں آپ بچاتے، البتہ مٹی اگر آٹے کا گرد و غبار اڑ رہا ہو تو رمضان میں اپنے آپ کو بچانا واجب ہے آج کل نہیں۔ اچھا اب یہ جو مسئلہ تھا اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ بنا تھا، یہ دیکھیں سگریٹ کی بات کتنی لمبی ہو گئی، اتنی لمبی تو سگریٹ بھی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ بات غلط فہمی میں میرے نام سے پھیل گئی اور عرب دنیا سے یہ مسئلہ بہت جلد پاکستان پہنچنے والا، بلکہ مجھے تو حیرت یہ ہے کہ اب تک پہنچا کیوں ہے، اس لیے کہ عرب دنیا کے کسی لبنان وبنان کے علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، دبئی کا مسئلہ اور دبئی اور کراچی کے اندر ہمارے مومنین کی جو آمد و رفت ہے، تو مسئلہ یہ تھا کہ سگریٹ تو بہرحال حرام رہے گی روزے کی عالم، ہاں یہ اسٹیم یا بھاپ کی اجازت ہے اور اس کی وجہ میں محفل جعفری میں بتا چکا ہوں کہ دہرانے کی ضرورت نہیں، صرف ایک مختصر سا جملہ کہہ دیا جائے وہ یہ کہ توضیح المسائل، دیکھیں اب یہ وہی چیز جہاں گھوم کر پھر مجھے اپنی ایک پرانی شکایت دہرانا پڑے اور یہ شکایت خصوصاً خواتین کے حوالے سے اور جو کہ اس کے بعد والے مسئلے کا عنوان بن رہی، اس لیے ابھی سے بات شروع کر، وہ یہ کہ توضیح المسائل میں لاکھ مشتہد کے وہ فتوے درج ہو جو روز پڑھنا پیش آتے ہیں، مگر توضیح المسائل پڑھنا ایک الگ بات، اس کا استاد بن جانا ایک الگ بات، جب تک کہ آدمی کے پاس خارج سے پوری معلومات کرتا ہوں۔ اب جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں جن لوگوں نے خالی توضیح پڑھی ہے ان کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آتا، اصل مجتہدین کرام اس مسئلے کو اس طرح لے کے چلتے ہیں، روزے کے عالم میں غبار ولید فرماتے ہیں پہلے دیکھا جائے گا کہ یہ غبار کس چیز سے نکل رہا، ٹھوس چیز کا غبار ہے کہ ماہر چیز کا بخار، کسی بھی لکوڈ کو یا سیال چیز کو آپ ابالیں اس میں سے دھواں پیدا ہونا شروع ہوتا. تو فرماتے کہ دونوں کا مسئلہ الگ الگ. جو ٹھوس چیز جیسے مٹی ہے جیسے آٹا ہے اس کا درد ہوگا یہ روزے کو توڑ دے گا, لیکن مایا پانی ہو شربت ہو چائے ہو دودھ ہو اس کا جو دھواں اٹھتا اس کے بارے میں آغا خوئی اور آغا خمینی اور آغا روحانی نے فرمایا احتیاط کے واجب ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. مگر آغا سیستانی نے فرما دیا کہ سیال چیزوں کے گاڑھے دھوئیں روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اب ان تین مراجع کے مقدمے بھی احتیاط واجب کی وجہ سے آغا سیستانی کی بات بات کرتے ہیں. یقینا آغا سیستانی کی تقریر سے پہلے آغا سیستانی کی تقریر سے پہلے گنجائش نہیں. وہی بات تھی کہ سارے مراجع ایک ہی بات کہہ رہے تھے احتیاط والی, لیکن اب آغا سیستانی نے فرض کر دیا کہا کیا میں یا ٹھوس چیز کا قرض ہوگا وہ روزہ توڑ دیتا ہے وہ بھی احتیاط واجب, مگر سیال یا مائع چیز کا جو دھواں اٹھتا چاہے وہ اتنا ہی گاڑا ہو جتنا سگریٹ کا دھواں چاہے اس سے بھی زیادہ گاڑا ہو وہ روزے کو نہیں توڑتا. اس وجہ سے بات کی گئی تھی خالی سیال چیزوں کے دھوئے. یہ دیکھ کر کہ سگریٹ کا دھواں اور یہ دھواں ایک جیسا ہو گیا ایسے ترازو پر یا پیمانے میں دونوں کو توڑنے کی اجازت نہیں. مسئلے کی بنیاد دھوئے کی ڈینسٹی یا کثافت پر نہیں, مسئلے کی بنیاد یہ کہ دھواں پیدا کیسے ہوا, اس کا اوریجن کیا ہے, کس چیز نے اس کو پیدا کیا. لوگوں نے جو میرے نام سے یہ مسئلہ مشہور ہو گیا اور مجھ تک پہنچا انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ڈینسٹی کے اعتبار سے دونوں دھوئے ایک جیسے, کثافت گاڑے پن کے اعتبار سے. تو خیر یہ ساری بات آ چکی تھی, اس کو میں نے مختصر بیان کیا. ہاں وہاں بھی یہ جملہ میں نے کہا تھا, میں پھر جھاپڑی میں یہاں بھی دوہرا دوں, آغاز انسانی مایات کے سیال چیزوں کے دھوئے کو چاہے وہ گاڑا ہی کیوں نہ ہو وہ تیرے سوم نہیں سمجھتے جیسے روزہ باطل نہیں, الا یہ کہ وہ دھواں ایسا ہو کہ جب آپ کے حلق سے ٹکرا تو اس طرح سے پانی کے قطروں میں بدل جائے جیسے آپ نے کیسری کو چولہے سے اٹھا کے کہیں اور رکھا تو کچھ دیر کے بعد وہ چاروں طرف پانی کے قطرے جمع ہو. کہا کہ اگر یہ دھواں گاڑا تو ہے مگر ایسا ہے کہ حلق سے ٹکرا رہا تو باقاعدہ حلق کے اوپر رطوبت کی ایک تہہ بنتی جا رہی ہے, جیسے دھواں کبھی چھت پہ جاتا ہے چھت گیلی ہو جاتی ہے, اتنا زیادہ دھواں ہو اتنی رطوبت کے ساتھ تو پھر غلط, دھواں غلط نہیں اس کے جو قطرے حلق میں جائیں. لیکن عام طور پہ ایسی صورت حال نہیں ہوتی, میں نے مسئلہ وہاں بھی پورا بتایا یہاں بھی پورا بتایا, یہ بات مکمل ہوئی. آگے دوسری بات, اب یہ دوسری چیز بھی آج مسئلہ نہیں, آج آپ اپنے آپ کو مسائل کی حد تک اس طرح سے محروم کرتے ہیں مگر کوئی حرج ہے. پورے آدھے مہینے محفل جاتی میں مسئلے مسئلے آخر آخر میں تو صرف مسئلے ہونے لگے. دوسری ایک چیز یہ بھی میری وہ گزارش جو میں پچھلے دو سالوں سے مسلسل کر رہا ہوں آج پھر ایک مرتبہ دوہرا رہا ہوں, وہ یہ کہ ابھی ابھی آپ نے ایک مسئلہ سنا توضیح المسائل کے اندر بھی عمار غریب کا مسئلہ ہے مگر اس تفصیل کے ساتھ نہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ مستحد بھی وہ بات نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں, میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہی مستحد اپنی تفصیلی کتاب میں پورے مسئلے لکھتے ہیں. توضیح خود عمل کے لیے سمجھ میں آ جائے وہ بھی بڑی بات ہے. آپ میں سے بہت سے تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے عمل میں بھی بعض افراد توضیح سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں کیونکہ خواتین ایک بہت بڑی تعداد استاد نے توضیح المسائل بن گئی ہیں اور اس پہ فخر کر دی, اس لیے دوسرا جملہ میں آج کہہ رہا ہوں. یہ جملہ بھی محفل جعفری کے حوالے سے لیکن فقط ایک نصیحت, محفل جعفری کی آخری تین تقریروں ایک مسئلہ آیا تھا مسئلہ حرج اور اس کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک طرف تو میرا دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ اس مسئلے کو بتاؤں کیوں اس میں بڑی غلط فہمیوں کے امکان, مسئلہ حرج کی وجہ سے حج معاف روزہ معاف حجاب ثابت نامحرم سے ہاتھ ملانا جائز بچے کی اتنی بٹائی کرنا جائز کہ دیت واجب ہو جائے, اتنی مثالیں تقریباً 15-16 مثالیں آئی تھی اور بڑی انٹرسٹنگ دلچسپ سننے والوں کو مزہ آ رہا تھا. اس میں تو اور خطرہ ہوتا جس کو سننے والے سنے ہی نہیں تو وہ تو بات چل جاتی ہے کہ ہم کہہ بھی گئے اور ہمارا مجمع سمجھا بھی نہیں. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے مجھے بعض اوقات خوشی ہوتی ہے لیکن وہ مسئلہ یہ تھا کہ مثالیں بڑی دلچسپ بنی. دلچسپ نہیں پریکٹیکل. آپ میں سے ہر ایک کو اپنے گھر اپنے آفس میں یہ مسئلے پیش آ رہے تھے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ دل نہیں جا رہا, اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر سیستانی کی جو لیٹسٹ کتاب آئی تھی الفقہ للمغتربین, جو مغرب میں رہنے والوں نے اپنے مسئلے پوچھوائے, تو زیادہ تر مسئلے آگے سیستانی نے مسئلے حرج سے حل کیے. تو اب یہ کتاب کا ترجمہ ہو چکا تھا اور پریس میں کتاب جا چکی تھی, تو یہی امکان تھا کہ اسی دو تین مہینے میں کتاب چھپ کے آ جائے. میری آپ کی ملاقات ہوگی اب 6 مہینے کے بعد, تو ایسا نہ ہو کہ اس دوران کچھ غلط فہمی آپ کے ذہن میں پیدا ہو, مجبوراً میں نے اس کو بتا دی. لیکن دوسری جانب ڈر لگا کہ ہمارے یہاں بعض ایسی خواتین ہیں جن کو مسئلے بتا کر خدمت کرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. ایک تو ان کو وہ لڑنے کا شوق ہوتا, مرد بھی ہے لیکن خواتین میں یہ چیز بڑھ گئی کہ بھائی یہ بھی ایک چسکا ہوتا ہے, اور دوسرا ایسے مسئلے بتانے میں مزہ آتا کہ جس کے اندر مجمع کچھ اور سمجھ رہا ہو فتویٰ کچھ اور نہیں. تو مجھے بڑا ڈر لگا کہ ہماری یہ خواتین جو عام مسئلوں میں بھی اپنے مطلب کی بات نکال کے اس کو اتنا پھیلا دیتی کہ اصل مسئلہ پیچھے رہ جاتے, نقطے والی بات بہت بڑھ جاتی, ان مسائل سے غلط فائدہ نہ اٹھائے. ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے جو تھوڑے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ دہلی میں الگ بولا جاتا ہے, لکھنؤ میں الگ بولا جاتا ہے, حیدرآباد میں الگ بولا جاتا ہے. دیکھیے اردو کے کچھ محاورے ایسے ہیں جن کا مفہوم ایک ہے, الفاظ الگ الگ چلتے ہیں. سنا ان میں سے ایک یہ بھی محاورہ ہمارے علاقوں میں یعنی لکھنؤ کے اطراف میں بولا جاتا کہ بندر کو ملی ہلدی کی گرا اور وہ پنساری بن بیٹھا. کہیں پہ اس میں بندر کے بدلے چوہے کا لفظ اور کہیں پر اس میں ہلدی کے بدلے نمک کا لفظ. خلاصہ یہ سمجھ گئے ہوں گے آپ اتنی اردو تو آپ کی ہے, بلکہ اب تو زیادہ اچھی اردو ہو گئی کہ ایک ہلدی کا ٹکڑا مل گیا وہ اسی کو اتنا بڑا سمجھ بیٹھا کہ پوری اور راشن کی یا کریانے کی دکان ہے سپر مارکیٹ کھول کے بیٹھ گیا. تو یہ محاورے کا اطلاق آج کل ہماری بات خواتین پر ہوتا, دو مسئلے تین مسئلے چار مسئلے اس کو مل گئے, وہ ان مسئلوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو اگر آگے تاریخ نہ سہی تو کم از کم ان کے بعد جب ساتھ والی مشتحد یا عالمہ سمجھنے لگی چنا وہ اسی ایک مسئلے کو گھوما پھرا کر, جیسے مسور کی دال کے بارے میں کہا جاتا کہ جب واجد علی شاہ کے پاس وہ باورچی آیا جس کی تنخواہ اتنی زیادہ تھی کہ بادشاہ بھی گھبرا گیا اور پوچھا بھائی آپ کتنی تنخواہ ہے تیری, تو کمال کیا کون کون سے کھانے پکانا جانتا ہے, فقط ایک مسور کی دال اور کوئی کھانا بھی مجھے پکانا نہیں آتا اور اتنی تنخواہ. تو کہا کہ سمجھ میں نہ آئے, تو کہا بس دیکھ لیجیے گا میرا کمال, شاید 2 سال اس کے گھر رہا یعنی 700 دن اور صبح اور شام کے کھانے 1400 مرتبہ مسور کی دال پکائی, لیکن ہر مرتبہ الگ انداز, ہاں ایک دال اور دوسری دال ملے ہی نہیں, 1400 مختلف طریقوں سے اس مسور کی دال کو پکا کے کھلایا, وہ ایک الگ بات ہوگی. اب یہ 4 مسئلے 6 مسئلے یاد کریں اور پنساری کی دکان کھول کے بیٹھا, یہ خطرہ اس میں مسئلہ ہر بہت ہے, یہ آپ کے لیے بھی ہے اور ان خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے. یہ مسئلہ حرج اگر آپ کو مشتحد کی کتاب میں نظر بھی آ جائے تو ایک بار پہلے اس کی تصدیق ضرور کرائیے, اس لیے کہ مسئلہ حرج ہے, کوئی حرام حلال ہو رہا ہے, حرام حلال ہو رہا ہے, نامحرم سے ہاتھ ملانا حرام ہے وہ حلال ہو رہا ہے, یا کوئی واجب معاف ہو رہا, روزہ واجب ہے امتحان کی وجہ سے معاف ہو رہا, تو جہاں حکم اصلی بدل رہا ہو یہ بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے. عام بیماریوں میں عام ڈاکٹر چل جائے گا مگر اس میں اسپیشلسٹ سے بھی اوپر والے کا مشورہ چاہیے ہوتا. مشتحد کی کتاب میں بھی جو مسئلہ آتا حرج کے حوالے سے عام طور پر کسی نے سوال کیا ہوتا اس کا جواب ہوتا, تو سوال جو ہے نا وہ بہت ہی پرسنلائز ہوتا, اس کے اپنے حالات اس کے علاقے کے حالات بھی اس میں شامل ہوتے. کتاب میں یہ ساری تفصیل نہیں آ پاتی. یہ دیکھیے اس دن سے جس دن سے میں نے محفل جعفری میں حرج کی تقریر کی 13 دن سے یہ بات میں دل میں بٹھائے بیٹھا تھا, دل میں چھپائے بیٹھا تھا کہ یہ آج تک پیغام مجھے ضرور پہنچا تھا کہ وہ مسائل کہیں غلط غلط بیان نہ ہو جائے. اور آج کی سلسلے کی آخری گزارش, آج مسئلے تو اب آئے رہے ان شاء اللہ یہ ساری تفصیل و ترتیب آئندہ سے شروع ہوگی. تیسری اور آخری گزارش, یہ ماہ رمضان سے پہلے ہمارا آخری درس غالباً 12 دسمبر یا 13 دسمبر کو ہوا, اس میں ایک موضوع چلا تھا پورا نہیں ہو سکا تھا یا شاید آخر میں جملہ آ گیا تھا اسے پھر سن لیجیے اور آپ کی گفتگو بس. وہ یہ کہ اسلام میں عقائد میں بھی اور احکام فقہ میں بھی. آغاز سیستانی کی ایک کتاب میں لے کر آئے تھے, ایک دو مسئلے اس میں سے پڑھنا تھے لیکن آئندہ صحیح. عقائد میں بھی اور مسائل میں بھی بعض چیزوں کے بارے میں ایک نظریہ دیا گیا جو ہمارا جوشیلا اور جذباتی مجمع نہیں سمجھے. وہ یہ کہ ہر حق بات بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتی. ایک تو یہ آدمی ہے نا کہے کہ حق بات اگر ہے تو بیان کرنے میں کیا شرم یا کیا اس کے اندر خطرہ نہیں. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے شیعہ کا, جس کو تقیے کے حوالے سے بھی امام نے بیان کیا. لیکن کبھی کبھی حدیثیں آتی کہ جب تک میرے بیٹے کی حکومت قائم نہ ہو ہر آدمی پر ہر زمانے میں تقیہ واجب. یہ حدیثیں کبھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اس سے کیا ایران کے اندر بھی اب تقیہ واجب ہوگا جہاں اپنی حکومت, یا ہمارے یہاں بھی ہمارے اپنے علاقوں میں بھی تقیہ واجب ہوگا؟ تو تقیہ کا مطلب صرف یہ سمجھا گیا کہ وہ چیز جس سے ہماری جان مال کو خطرہ ہو. تو ہم نے کہا تو کچھ ایسے علاقے جہاں یہ خطرہ نہیں, جیسے یورپ اور امریکہ میں. بہرحال فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے آپ کو اجازت تو ہے کہ آپ جو چاہے سکتے, پھر وہاں تقیہ کس بات کا؟ لیکن تقیہ کو بھی ہم نے پورا نہیں سمجھا. تقیہ کا ایک مفہوم ایمان خمینی نے واضح کیا کہ تقیہ فقط جان اور مال کے بچانے کا نام نہیں. تقیہ کبھی وحدت کلمہ اور وحدت المسلمین کا بھی نام. اور ایک مفہوم اور بھی ابھی واقعی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل صحیح ہوتی مگر ہر آدمی اسے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا. غیر تو غیر آپ کے اپنے عقیدے والے بھی اعتراض کریں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا. وہ جو پیغمبر کی حدیث ہے کل جب نا سلا قدرے اقول, لوگوں سے بات کرو ہر ایک کی عقل سے. اب یہ جملہ میرے ذہن میں کیوں دو مہینے سے پھڑپڑا رہا, 13 دسمبر اور آج فروری کے آغاز ہونے ہی والا 31 جنوری. وہ یہ کہ اس سال ہمارے دروس بینکنگ کے سود کے مسئلے کے بارے میں ہوئے. ان میں سے بعض کا تعلق تھا کافر سے سود لینا جائز, بعض کا تعلق تھا حکومتی قوانین کو توڑ کر سود لینا جائز. اچھا ان میں چند مسائل میں سے یہ ایک مسئلہ کہ یہ ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کے نہیں, اور ہر ایک تو ہر ایک اپنے بھی مومنین میں سے سبھی سے نہیں سمجھ پاتے. کسی حد تک گورنمنٹ کے ٹیکس بچانا اور عام کاموں کے لیے رشوت دینا وہ بھی ان مسئلوں میں آتا. لیکن یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا, یہ خود ایک مسئلہ ہے. آج یہ کوئی تقریر یا نصیحت نہیں, یہ خود ایک واجبات کا مسئلہ. چنانچہ ایسے مسائل ایسے لوگوں کو بتانا جن کے لیے فی الحال وہ واجب بھی نہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں سکتے, وہ مناسب نہیں. کبھی کبھی تو حرام ہو جاتا ہے اگر توحید مذہب کی نوبت آئے. ہاں اگر لوگ ایسے ہیں کہ سمجھدار, لوگوں کو سمجھدار بنانا پڑتا ہے تربیت کر, یا یہ کہ سمجھدار تو نہیں مگر اس کے لیے واجب یہی مسئلہ. اب اس کا واجب مسئلہ ہے تو اس کو تو بتانا پڑے. لیکن نہ واجب مسئلہ جیسے فرض کیجیے ایک آدمی اگر کافر سے سود نہ لے تو کیا گناہ کر رہا, نہ واجب مسئلہ ہے نہ اس کی سمجھ ایسی. یہ میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے یہاں جس طرح خواتین کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں, یہ خواتین کو چسکا لگا ہے استاد سعودی المسائل اور نائب کوئی خمینی اور سیستانی بننے کی, اس طرح ہمارے نوجوانوں کو چسکا لگا ہے انٹرنیٹ کو دین کے لیے استعمال کرنے کی. چسکے چسکے کی بات ہوتی, ہر آدمی کی نیت ٹھیک ہوتی, لیکن پھر تو نام ہی اس چیز کا کہ اچھی سے اچھی نیت ہو. پہلے جا کے اس کو چیک کراؤ کہ حضور شریعت کی حالات ہے جہاں. اب انٹرنیٹ کے چسکے کا نتیجہ یہ کہ وہ تو صرف یہ طرف ہے بے چین ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں پتا ہے یہ ساری دنیا کو پتا چلے. لیکن کیا یہ مسائل ابھی ایسے ہیں کہ ہم اسے انٹرنیٹ پر پہنچا سکتے؟ خاص جو بات میرے پاس آئی وہ تو آئی تھی کہ یہ بینکنگ کی جو میری 3 سفارش پورا کا پورا اس کو انٹرنیٹ پر کوئی صاحب ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس وقت ابھی تک جو پاکستان میں مسائل وہ اتنے نہیں ہیں کہ یہ کام بہت آسان, ان کو زحمت کتنی ہوگی, محنت کتنی کرنا پڑے گی, خرچہ بھی ہو سکتا ہے, یہ سب کے بعد بھی پتا چل کہ بجائے ثواب کے ان کا اس کے اندر عذاب آ رہا. خود یہ سوچیے کہ رشوت سود گورنمنٹ سے ہے, اس کے اندر جو ہمارا نقطۂ نگاہ ہے شیئر اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ خلافت امام کا حق ہے اور امام کو جو حق نہ دے وہ غاصب ہے, اس لیے اس کے قوانین کو ماننا نہیں. جب تک کہ سامنے والے کو اس مسئلے سمجھایا جائے, ایک دم سے یہ مسئلے بتا دیے جائیں, تو یقینا شیعت کی اس کے اندر توہین ہی توہین. یعنی یہ مسئلہ اس انداز سے کہا جائے گا کہ دیکھو شیعت یہودیت کی ایک شاخ, پوری دنیا کو سود خور یہودیوں نے بنایا. شیعہ حضرات یہی کہہ رہے کہ سود کھاؤ سود لو سود دو. جب پیغمبر نے سود کے بارے میں ایسی حدیث بیان کی, پورا یہ سمجھانا کہ سود کہتے جس نے پیغمبر نے جسے کہا, اپنے نوجوان نہیں سمجھ پاتے. آپ اپنے قوم میں بھی دیکھیے گا تو سب نہیں سمجھیں. وہ جائیں گے کہ انٹرنیٹ یہ چیز اسی انداز سے شامل کر دے گا. یا نہ صرف یہ کہ توہین مذہب, بلکہ ہمارے اوپر لگنے والے الزامات میں ایک الزام مزید پڑ جاتا, جو معصومی اپنے حق سے خلافت کا تذکرہ ہر جگہ نہیں کرتے. جو دو جمع دو چار کی طرح بازے, سورج چمک رہا اس کی طرح بازے, اس میں بھی کہتے تقیا کرو موقع بہت. ایسے لوگوں کے سامنے یہ بات کرنا جو سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے, دشمنی اور بڑھ جائے, فائدہ کیا؟ تو جو عقیدے والی بات, عقیدہ تو تقریباً کبھی چھپایا نہیں جاتا, لیکن وہ بھی چھپا لیا جاتا تو یہ مسائل جو اس مجمع میں بھی کچھ نوجوان آ رہے ہیں, آج وہ نظر نہیں آتے لیکن ان کے کچھ ساتھی نظر آ رہے ہیں, پیغام پہنچا دیجیے. بڑی مشکل سے یہ چیز میں نے خلیجی ممالک میں بھی روکی تھی, لیکن وہاں یہی ہوا کہ بجائے اس کے کہ میں یہ بات کو صحیح طور پہ سمجھا جاتا, ایک پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا ہو گیا. خلیجی ممالک میں ہماری آزاداری ہو رہی اور بڑی ناگوار گزر رہی ہے وہاں کی حکومت. حالات کے تحت انہوں نے بس یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ بھی جو کرے ذرا چھپ چھپا کے ایک لمٹ کے اندر کریں, ہم بھی تھوڑا سا اپنی نگاہیں پھیر لیں. جو کچھ ہو رہا ہے غیر قانونی ہو رہا, یعنی وہاں کے قانون کے خلاف ہے, لیکن ایسی قانون کے خلاف ورزی کی حکومت نے خود کہا ایک لمٹ میں رہیے, نہ ہم آپ کے معاملے میں دخل دیں نہ آپ ہمارے معاملے. وہاں پانے گزشتہ کچھ نوجوانوں کو چوک ہوا اور انہوں نے ایک دم سے وہاں کی پوری آزاداری کو انٹرنیٹ پہ لانا چاہا. دنیا میں اور کوئی علاقوں سے یہ صورتحال نہیں, لیکن وہاں کے حوالے جو یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اخبار میں ذرا سی خبر لگ جائے کہ کھلا ملک میں مجلس ہوئی, وہ تو ان کے ہاتھ یہ عقیدے کا مسئلہ. اب اس وقت ان کو سمجھایا گیا, انہوں نے کہا جی ہمارے کو 70,000 درہم یعنی تقریباً 1 کروڑ کے قریب بات جس کے اندر ہمارا انٹرسٹ ہو چکا, اب تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے, اس کا نقصان ہی نقصان. لیکن مسئلہ اس وقت بھی بتایا جائے کہ ایک جز کے لیے آپ کل کو قربان کیوں کرتے ہیں؟ ایک انٹرنیٹ کی مجلس جو دنیا میں باقی ہر جگہ سے بھی مل جائے, بمبئی سے لے لیجیے, کراچی سے لے لیجیے, پورا یورپ, خاص خلیجی ممالک, اس میں بھی ایک دو علاقے جو بہت ہی سنسٹ ہے, وہاں سے کیوں لے رہے ہیں کہ جسے وہ برداشت کرنے کو تیار ہے؟ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی وہاں سے وزارت البرق والبحیرہ والحافظ, سعودی عرب جانے والوں کو ذرا مزہ آ جائے اس لفظ کا, وہ جو وہاں کی ٹیلی فون کمپنی ہے اس نے بھی ایک سینسر لگایا ہوا, ہر چیز اس میں سے نہیں جا سکتی, ہم اس سینسر کو توڑتے ہیں ایک اور طریقے سے اور مجلس بھیجتے, یہ تو اور زیادہ غلط تھا. اس کے نتیجے میں پورے گھر جاتی سے علاقے کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں مجلس ہی بند ہو جائے. صرف ایک انٹرنیٹ کی مجلس کے ذریعے مجلس جو باقی دنیا سے بھی آ سکتی, ان کو سمجھایا گیا. اب سمجھ میں تو نہیں آیا, لیکن جب میں نے سمجھی تو انہوں نے انٹرنیٹ پہ یہ دے دیا میرا نام کے ساتھ کہ مولانا نے منع کیا کہ ہماری مسجد سے انٹرنیٹ پہ نہیں آنا چاہیے. اب وہ بات کچھ اور بڑھ گئی, بات جو ہے لوگوں کے ذہن تو ویسے مسجد والے ہوتے ہیں کہ کوئی رائلٹی کا مسئلہ ہے یا کوئی پیسے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے, اس سے بھی اتنی کہ وہ نوجوان اس لیے مجبور ہو گئے کہ بہرحال انٹرنیٹ پہ مسجد پہنچانے گئی یا انہیں وہاں کا فیصلہ چاہیے یا امام باڑے کا تعاون چاہیے. امام باڑے والے ویسے ڈرے ہوئے, ان کا مسئلہ تو یہ تھا کہ امام باڑے بند ہو جائیں, جیسا ہو چکا. اس وقت حکومتیں ایسی ہے کہ ایکشن لینے پر آئے تو لے لیتی ہیں, زنجیر کا ماتم, ایک گھنٹے کے اندر حکم آ کے آپ نہیں کرنے دیں گے, سوال ہی پیدا نہیں, لوگ بہت پھل پڑا ہے, مر جائیں گے اور جان دیں گے اور قربانی کریں گے, لے کے ساری باتیں اپنی جگہ ہو گئی. ایک گھنٹے کے اندر 30 سال سے ہونے والا ماتم بند جو ہو رہا تھا 30 سال, ایک گھنٹے میں کام ربند کر لیا, نہ کوئی قربانی دینے کی بات آئی, نہ کوئی جان دینے کی بات آئی, ہر کا کوئی اپنی نوکری قربان کرنے کو تیار نہیں ہو. یہ ضرور کہ آپ لوگوں سے بھی مشورہ لیا گیا تو ہم نے منع کیا کہ اس کے اندر کس وقت, تو پہلے غلطی آپ کی حد سے بڑھتی جا رہی تھی چیز تو آنکھوں کے سامنے کی بات تو غلط فہمی ہو جاتی, یہی چیز یاد نہ ہو. صرف اتنا سروپ اللہ نے جسے عقل سلیم عطا کی وہ اتنی سی بات جانتا کہ ہر چیز ہر آدمی کو ہر وقت سنانے کی گتی ہوتی. تو جو لوگ یہاں کے مسائل کو انٹرنیٹ پہ لے جانا چاہتے ہیں ان میں بھی ان کو زیادہ مزہ ان مسائل میں آ رہا. لیکن یہی بات ہے نا کہ اگر خالی مسائل تھا تو وضو سے مسئلے لے جائیے, روزے کے تھوڑے مسئلے جائیے جس میں حرام حلال ہو رہے ہوں اور واجب پاک ہو رہے ہیں, باقی کوئی مسئلہ نہیں جائے گا. جہاں روزہ ثابت ہو رہا ہے امتحان کی وجہ سے وہ انٹرنیٹ پہ دینا, اور جہاں روزہ واجب ہے وہ نہیں دینا. اتنے کے پتا کہ وہ والے مسئلے کوئی نہیں سنے گا نہ دیکھے نہ ایکسس کرے, یہ والے سب تک سمجھی ہوگی ایک دوسرے کو بتائے گا دوسرا تیسرے کو بتائے گا. وہ سب تک اس کی نیت میں خرابی نہ ہو, نیت میں خرابی ہو سے نہ ہو, لیکن نقصان اتنا بڑا پہنچ جائے گا شیعت کو کہ بعد میں اس کا ازالہ ممکن نہ ہوگا. یہ بھی اس مٹی کے تیل میں سے ایک تیل ہے جو میں اپنی بھینس کو ملا کے مار چکا ہوں, اور اب سامنے والا یہ تو پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی بھینس کو کیا ملایا, یہ نہیں پوچھتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. یہ پچھلے سال کی ایک تقریر کا جملہ تھا, تو آج کی بات میری ان تین جملوں کے ساتھ ختم ہو. یہ مسائل جو میں نے بتایا کہ آپ نے صرف تین, یہ نمبر ایک سگریٹ کا مسئلہ الگ ہے اور اسٹیم کا مسئلہ الگ, نمبر دو مسائل حرج کو خاص طور پہ خواتین سے گزارش ہے کہ بغیر سوچے سمجھے نہ بیان کر, اور نمبر تین انٹرنیٹ کا اتنا جنون آپ پر نہ آ کہ بغیر سوچے سمجھے کہ کون سے مسئلے اس وقت اس قابل ہیں اور کون سے مسئلے اس قابل نہیں, بغیر سوچے سمجھے اس کو انٹرنیٹ میں شامل نہ کرے. اور تقریب کبھی ایک ہی جملہ تھا, جب شمال امام خیبت ایک کمرہ میں گئے تو جب ظاہر ہو اس کی تیاری مولا علی کروا چکے ہیں, ان میں سے چند باتوں کا بیان تقریر نمبر 636 آئندہ اتوار 7 فروری کو ہوگی. اور انشاءاللہ ابھی 3 درس ہمارے پاس ہیں. آج شروع میں تو مجمع اتنا کم تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ادھر ادھر کی کچھ باتیں کر کے درس کو پورا کرنا ہے, درس کسی طرح مکمل ہوا. فسائل سننے والوں کو ذرا ایک کمی یا خلا کا احساس ہوا ہوگا, لیکن اس کی دو وجوہات, ایک وجہ یہ باتیں مجھے کسی طرح جلد از جلد آپ تک پہنچانا, اور دوسری وجہ میں بڑے جاؤں, اور اجو کی آج میں اتنے مسائل بتائے کہ اب خوش ہوں, میں بھی تھوڑا سا مسائل بھی اب تک آرام کرنا چاہتا ہوں. بس یہ آخری آرام اس لیے کہ آج شام جو حج کی رات شروع ہوگی وہ تو مسائل ہی کا بیان ہوتا ان شاء اللہ. آئندہ اتوار کو آپ کو اس کوتاہی کا احساس نہ ہوگا. صرف ایک گزارش کرنی جائے, اب وہ جو 3 درس ہے اس میں ہماری تفریح 1 گھنٹے میں پوری ہونا ضروری ہے. حج کا بوجھ بھی بڑھے گا اور کچھ مجبوریاں بھی. آج بھی میں آپ سے فوری اجازت اس لیے چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے حج کے اجتماع کے لیے کچھ تیاریاں بھی کرنا ہے, کچھ معلومات بھی لینا. چنانچہ سوال و جواب کے لیے آج 1 منٹ کا وقت بھی نہیں ہے, حتیٰ یہ جو چلتے پھرتے سوال ہوتے ہیں سوائے ایمرجنسی سوال وہ تو میں حاضر ہوں, اور کوئی سوال آج نہ کیا جائے. یہاں سے جاتے جاتے یہاں کے دستور کے مطابق